إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله سب خیریت آفیت اور اچھے حال میں ہے ایک اچھا بزی ویک میں فرسٹ کلاس اس ویک کی آپ اٹینڈ کرنے موجود ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور بڑی بہت فیمس حدیث ہے نا کہ انسان کو اس حدیث میں سے ہم یہ بات لیتے ہیں کہ انسان کو اپنی اچھی صحت اور اپنے وقت کا بہت اچھا استعمال کرنا چاہیے بیکاز بہت ہی جلدی یہ دوسری مشکل سے بھی ریپلیس ہو سکتا ہے لہٰذا جو چیز ابھی ہاتھ ہے اس کا بہت اچھا استعمال کیا جائے تو واقعی الحمدللہ انشاءاللہ پھر آپ سب لوگوں کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں سب لوگ بیک مار کریے گا ظفر خان سائمن ظفر امین مسانی فاریہ بیگ ارشیا بیگم جوہریہ مظفر حمیرہ اسحاق زینہ محمد عشرہ سلطانہ سمینہ اقبال شیلا نورین سوری شیلا نورین نہیں ہے سمین اقبال حاجر عمران تمیز النساء عرفانہ منظور سعدیہ اسلم سمین سلطانہ فوز خالد بی ریالی محمد سامع سعید الجہازی فوسر ایو مسز سغیاسی شفیق نواز زمر قدیم شاذیہ نمونہ سائمہ قدیم شہلا سمین برہان سبیحہ خان اسدہ فاطمہ حسین سیما گل سیما خالد سید نائلہ تبسم قریشی سو الحمدللہ اٹینڈنس کمپلیٹ اینڈ اب یہ ہے کہ آج فیوریٹ آئس شیئرنگ کے لیے کون ریڈی ہے اور پھر یہ ایک انٹرسٹنگ سی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آج کون ریڈی ہے ہم سے اپنی فیوریٹ آیا شیئر کرنے کے لیے ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مائک اسپیکر تین چال لیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری السلام علیکم. جی یہ سورہ زاریات آیت 11-14 تک ہے. ان آیت میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہمارے غلط اصولوں اور بے بنیاد باتوں کے چکر میں ہم پھنس کر سچے اور کام کے باتیں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کی یاد دلا کر کہتے ہیں انصاف کا دن آنے والا ہے, یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے. جو جیسے یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں کب ہے دن جزا کا, اور پھر ہنستے ہیں. اور یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا کے جو تھوڑے دن کے عیش و آرام کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کا یعنی آخرت کا دکھ اور عذاب جمع کر لیتے ہیں, اور عیش و آرام دنیا کے تو تھوڑے دن کا ہے, آخرت کا گھر ہمیشہ کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ متعجلون, چکو اپنی شرارت کا مزہ, یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ, ہم جب ایسے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا تم کو ہم اس کا مزہ چکھائیں گے, تو آخری میں وہ ہم کو سزا کے قابل بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچا کے رکھے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاکم اللہ خیر. کیفیت سسٹر مسعود, بہت اچھی شیئرنگ آپ کی تھی. نہیں آپ کی آواز نہیں آئی سر, جب ویلے آپ کا مائک بھی جیسے نہیں آیا کہ آپ نے جیسے مائک لیا ہو تو مائک بھی نظر نہیں آیا. رائٹ, ٹھیک. تو آپ مائک لینا چاہتے ہیں؟ میں مائک فری کر. ٹھیک ہے سسٹر, تمیز سر میں صاف ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ میں مائک فری کریں. یس, دونوں ہی ایک ہی آواز نہیں آئی ہے. سو آئی تھنک شاید میں بھی آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو یا پھر شاید بیک اپ کا ایشو ہو آپ کے پاس. یس, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ کریے کہ آپ اس کو چیک کر لیجیے گا, پھر ان شاء اللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے ضرور. سو جزاکم اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ کریے کہ ہمیں نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا خلاصہ قرآن کا ہے. اینڈ ماشاء اللہ جز نمبر 27 کا تھرڈ روپ کرنے لگے ہیں آج, تو ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 27 پارے کا تیسرا روب شروع کریں گے, لیکن ہم سورۃ الرحمن سے, جو کہ روب سے تھوڑا پیچھے ہے. ہم سورۃ کو ایک ساتھ لیں گے انشاء اللہ تعالی. سورۃ الرحمن بہت ہی خوبصورت سورۃ ہے. اللہ کا نام ہے, اصلی نام ہے. آپ کہہ لیجئے کہ الرحمن لفظ اللہ کا بدل ہے. جیسے کسی کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے نا, تو سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو, سب اس کے خوبصورت نام ہے. غالباً سورۃ بنی اسرائیل چیک کیا جا سکتا ہے. اسی پہ یہ سورۃ ہے, اور اس سورت کا مضمون بھی رحم والا ہے. شروع سے آخر تک اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے سے آج اس دنیا میں بھی ہمیں کیا مل رہا ہے اور آخرت میں بھی. اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے, کچھ اس کو مکی کہتے ہیں کچھ مدنی کہتے ہیں. انداز دیکھیے تو مکی صورتوں والا ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے اور تعلق باللہ کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ہمارے لیے تو یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے. اس صورت میں ایک آیت فبیئی علی ربکما تکذبان 31 بار آئی ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ صورت پڑھی تو سب خاموشی سے سنتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے میں ویسا اچھا جواب نہیں سن پا رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ تو پوچھا کہ وہ کیا جواب تھا؟ تو کہا کہ فبیئی علی ربکما تکذبان کے پیچھے جن کیا کہتے تھے, لا بشیء من نعمت ربنا نکذب, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں سے سیکھتا ہے اس طرح جنوں سے بھی سیکھتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں نعمتوں کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے اور جنوں کی بات ہے تو سورت الاحقاف میں جہاں جنوں کا واقعہ آ گیا تو گویا کہ یہ پھر اس کے ہی ارد گرد کا واقعہ ہے. آئیے اس کو بڑے پیار بھرے دل سے سنیں. اس کا کوئی وظیفہ یا اس کو دلہن کے سر پہ پڑھنا یا اس کو شوگر کے لیے یا کینسر کے لیے پڑھنا, یہ کچھ مجھے تو کہیں نہیں ملا کتابوں میں. لیکن اصل یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس سورت کو آپ ایک سٹریچ میں سنتے ہیں تو واقعی دل پہ اثر ہوتا ہے. ہم نے ابھی چند دن پہلے یہ سورت رسول اللہ اسلام میں کی اور سب رو رہے تھے. حالانکہ اتنی لائٹ ڈیلیکیٹ سی سورت ہے, خود بخود آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. صوتی حسن بہت اچھا ہے اس کا, اور اگر اس کے بیچ میں کچھ نہ بھی بولیں صرف اس کے ترجمے کو ایک سٹریچ میں لیتے جائیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا آغاز قرآن سے اور علم کی رحمت سے ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی. اللہ اکبر. تو گویا کہ اس قرآن کا سب سے پہلا استاد اللہ سبحانہ تعالی. کچھ لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کا مصنف ہے. نہیں, ہاں یہ ہے کہ بل ہوا کلام اللہ, کلام اللہ کا ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے, جو آیات کے مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوتے تھے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وحی مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب ہے, ایک ظاہری وحی ہے اور ایک باطنی. تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نازل ہوتا تھا اور آپ اپنی زبان مبارک سے اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یعنی رحمان نے اپنے رحمان ہونے کا ثبوت دے دیا کہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو بھٹکتا نہیں چھوڑا, اندھیروں میں نہیں چھوڑا. اس کے لیے لازم تھا, اس کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن بھیجنے کے بعد علم عطا کرے تاکہ انسان اچھے برے دونوں کا فرق سمجھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ہی ہادی ہوتا ہے. جب تک کسی کو راستہ نہ بتایا جائے تب تک اس سے جواب دہی نہیں کی جا سکتی. تو گویا کہ اللہ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے, حق اور باطل اچھے اور برے کا فرق اس دنیا میں سمجھایا جائے اور پھر بعد میں اس کے مطابق پکڑ کی جائے. دیکھیے کہ اللہ کی رحمت تو جہنم میں بھی ہے, کیونکہ اگر جہنم دنیا میں اس کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو پھر لوگ ایک دم اپنے جرموں کی پاداش میں وہاں پکڑے جاتے. تذکرہ کر کے بتا دیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے, اس سے بچ جاؤ. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی رحمت ہے, اور برے کام کرنے والوں کو اگر جہنم میں ڈالا جائے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی اس ہدایت کی نعمت سے فائدہ لینے والا بنا دے. پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ بات کی کہ علمہ البیان, تو بولنے کی صفت جو ہے یہ انسان کی سب سے خوبصورت صفت ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنا کچھ ہو اور آپ اپنا معافی ضمیر نہ بتا سکیں, بول نہ سکیں, گونگے ہوں, یا کسی کو ویسے ہی نہیں بولنا آتا جھجھک ہوتی ہے. لوگ اپنی انگلیاں چباتے ہیں لیکن کہتے کیا کریں, دوسروں کے سامنے آتے ہیں بات نہیں کر سکتے. تو اپنی بات بیان کر لینا یہ کتنی بڑی صفت ہے. انسان اور حیوان کا فرق ہی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بولنے کی بات کر دی. اس کی وجہ سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ بولنا صرف بولنا نہیں ہے, اس کے بیچ عقل بھی ہے, فہم بھی ہے, ارادہ بھی ہے. کتنی قوتیں جمع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد انسان بولتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو بہرا ہوتا ہے تو وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے, تو اتنی چیزیں ہمارے جسم میں کام کرتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے بولنے کے قابل ہوتے ہیں. انسان اس چیز کو سمجھے تو یقیناً اس کو پھر اسی ذات کے لیے بولے. اس کا حق کیا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ دیا پھر کیا تم اپنے بولنے کی اپنی قوت گویائی کو اس کے لیے نہیں چلاؤ گے؟ سورہ حمیم سجدہ میں بھی آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات کس کی ہے اس کے سوا جس نے اللہ کی طرف پکارا. تو دعا کیجئے کہ ہماری یہ قوت بیان اللہ کے راستے میں لگے. کتنی تیز تیز ہماری زبان چلتی ہے، کبھی 2+2 کو 4 کرتے ہوئے اور کبھی 911 کرتے ہوئے اور کبھی کچھ، لیکن یہ زبان اللہ کے لیے چلے، اللہ نے ہمیں دیا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. بڑی بڑی مخلوقات، ایک زبردست قانون، ایک اٹل ضابطہ جس میں اللہ نے اس کائنات کے بڑے بڑے سیاروں کو باندھا ہوا ہے. انسان اب دیکھے کہ وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب انہی چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے. سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ رات اور دن آ جاتے ہیں. چاند کے ساتھ اب دیکھیے کہ موسم بدلتے ہیں، کس طرح سے کبھی دن لمبے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی کچھ، یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کا ایک نظام ہے. اور نجم، ستارے، عرب لوگ بیل بوٹوں کو بھی نجم کہتے تھے، جیسے جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلا خربوزہ، تربوز وغیرہ. پیچھے سے سورج چاند ہے تو ستارے سے مراد ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی چیزیں اس رب کی ہیں. ہمیں تو اس وقت غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں کیا کچھ ہمارے لیے پھیلا دیا، اور ہم سب کو کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو. اب اتنی چیزیں کر کے کہا یسجدان، یہ سجدے کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ وہ سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں؟ کائنات کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا، اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے، زمین سے آسمان تک سب کچھ اس کے آگے ہے. تو انسان تو 5-6 فٹ کا ہو کر آخر اس کے آگے کیوں سر اٹھاتا ہے؟ اب مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یہ لفظ میزان آیا اور میزان سے مراد عدل ہے. میزان قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اس کائنات میں عدل ہے، اتنے ستارے، سورج، چاند، اتنا کچھ گھوم رہا ہے لیکن کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، تو تم بھی نہ کرو. جس طرح یہ سب مختلف چیزیں، دیکھیں سورج کتنا گرم، چاند کتنا ٹھنڈا، ایک ہی آسمان میں رہ رہے ہیں، ایک ہی فلک میں تیرتے پھر رہے ہیں، تو ہم غصے والے انسان اور نرم مزاج کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے؟ تو زندگی کا نشان نہ باقی رہے اگر کائنات کے اندر اس چیزوں کی وجہ سے اختلافات ہونے لگے. ایک بیلنس یونیورس میں تم رہتے ہو جس کا نظام عدل پر ہے، تمہیں بھی عدل کرنا چاہیے. اگر تم لوگوں کے حق نہیں دو گے، تم نے گھر والوں کے حق نہ دیے، تم باہر والوں کی نظروں میں کتنے بڑے بنو گے؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا. ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی آج کسی کی ایک تولہ بھر چیز لے لیتا ہے تو وہ اللہ کے میزان عالم میں خلل ڈال دیتا ہے. یہ ہے قرآن کی تعلیم کا بہت بڑا حصہ، ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا، توحید، عدل، کہ انسان توحید پہ رہے اور عدل پہ رہے. اس کے بعد پھر نبی کی اقتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. پھر آسمان کے بعد اب زمین کی بات، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. یہاں سے آپ دیکھیں کہ آیت 25 تک تقریباً، یعنی زمین کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوا، یہاں سے آگے اگر آپ جائیں تو آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور ان احسانات اور ان کرشموں کا ذکر ہے جس سے انسان اور جن دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پھر تقاضا کیا ہے کہ کفر اور ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود انسان اپنی خوشی سے رغبت کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے. اتنی بڑی کائنات جھکی ہوئی ہے. پھر یہاں دیکھیے انعام کا لفظ ہے. انعام کیا ہوتا ہے؟ چھپائے انسان، ہر وہ چیز جو خلق ہے، مخلوق، کریشن. اور ودا کرنے سے مراد کے بنانا، تیار کرنا. تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ نے ہر زی روح کو شامل کر دیا. انعام کیا ہے؟ ہر زی روح، خلائق، جاندار، انس اور جن سب اس میں آ جاتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اس زمین کے اوپر صرف انسان کا حق نہیں باقی مخلوقات بھی ہے. ڈھنگ سے رہے گا, طریقے سے رہے گا تو سب کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے, اور نہیں ٹھیک رہے گا تو صرف اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. آپ دیکھیے کہ ایک تو میزان باہر رکھی ہے نا, ایک اندر بھی رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کائنات کا نظام اچھی طرح چلو. دلوں میں میزان رکھ دی, ہمیں خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کس کے ساتھ نہیں. ساری دنیا کو آپ خوش کر لیں, آپ کا اپنا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے غلط کیا. آج انسان اللہ کی نہیں نعمتوں کا مس یوز کرنے کے بعد اللہ ہی کے آگے جھکتا نہیں اور پھر بڑا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ اس کائنات میں یہ سب کچھ اس نے پیدا کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس ہر ایک پہ آپ سوچئے گا کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں. آلہ اتنا وسیع لفظ ہے, نعمتیں, اللہ اکبر, چھوٹی بڑی قدرت کمال جو کچھ ہے نعمتیں بھی ہیں اس میں, اس میں اللہ کی قدرتیں بھی ہیں, اس میں وہ چیزیں بھی جو ہمارے اختیار میں ہیں جو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ بتاؤ آج تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کس وجہ سے ہے, کس نے دیا. کبھی غور کرو اولاد کی صورت میں, مال کی صورت میں کہاں ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ اس لفظ آلہ کا اردو زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے, اتنے مختلف معنی ہیں اس ایک لفظ کے. اور جتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمتیں ہمارے پاس, ان سب کے اوپر تو واقعی لفظ آپ انعام ہے. باقی رہے گی جھٹلاتے ہو تو کذبان, تو جھٹلانے سے مراد وہ رویے جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اس کی خوبصورت صفات کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں. کچھ تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا, کچھ اس کو بس ایک میٹر سمجھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں یہ کائنات ایک حادثے کا نتیجہ ہے, کچھ کہتے ہیں ہو تو گیا لیکن اس میں کوئی حکمت نہیں ہے, بس ہو گیا تو ہو گیا. اور کچھ مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, عمل سے نہ شکریہ, رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور گن دوسروں کے کھاتے ہیں, بات شیطان کی مانتے اور کہتے خود کو رب کا بندہ. اس طرح سے انسان مختلف طریقوں سے لے کے آتا ہے. اب آگے آپ دیکھیے گا کہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. سائنس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنے سال پہلے کس نے بیان کر دیا. فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار, انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا, اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا, پس جن و انس تم اپنے رب کے کن کے نہ جائے قدرت کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے جو ابتدائی مدارج قرآن پاک میں بیان ہے ترتیب کے ساتھ, آج آپ دیکھیں تو یہ سب کچھ سائنس نے پروف کیا. سب سے پہلا انسان کا جو پوسچر تھا نا وہ تراب تھا, مٹی تھی پھر خاک تھی, اس کے بعد تین ہو گئی گارا, پانی ڈال دے مٹی میں تو وہ ایسی چکنی سی ایک چیز بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے تین لازب, لازب کہتے چپکنے کو, لیس تر گارا, یعنی کچھ دیر وہ گارا ایسے ہی پڑا رہا تو اس کے اندر جراثیم پیدا ہوئے, زندگی کی رمق پیدا ہوئی اور وہ گل سڑ گیا. پھر چوتھا درجہ تھا ہمائی مسنون, وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے. کبھی بھی آپ باہر کوئی گیلی چیز رکھ دیں یا آٹا گوندھ کے رکھ دیں دو تین دن تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے بو آنے لگتی ہے. اور پھر پانچواں درجہ سلسال من ہمائی مسنون کل فخار, سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی مٹی بن گئی ٹھکری. اور آخری کی صورت ہے پھر بشر, جو آج ہم سب کے سامنے ہے, جو مٹی کی آخری صورت, جس میں اللہ نے پھر اپنی روح پھونکی, جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور جس کے جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اور پھر اگلے درجے شروع ہوتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین, پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. پھر اس کی نسل بڑھائی ایک حقیر پانی سے جس کو کہیں نطفہ کہا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے مقامات قرآن پاک میں موجود ہیں. آپ سب کو جمع کر کے دیکھ لیجئے تو آپ ثابت کر لیں گے کہ قرآن نے جو بات لکھی آج وہ 100% ہے. تراب کا ذکر سورت آل عمران آیت 59 میں ہے, تین کا ذکر سورت سجدہ آیت 7 میں ہے, تین لازب کا ذکر سورت صافات کی آیت 11 میں ہے, اور چوتھا اور پانچواں اسی سورت کی آیتوں میں آ گیا. اور اس کے بعد خالقم بشر من تین, اور اس کے بعد جو اس میں روح ڈالنے کا ذکر ہے یہ سورت سواد کی آیت 71 اور 72 میں, اور اسی طرح آپ دیکھیں رجالن کثیرم و نساء کی صورت میں جو انسان کی شکل بنتی ہے یہ سورت نساء کی پہلی آیت ہے. آگے سے سلالہ سے اس کی نسل چلانے کا تذکرہ سورت سجدہ کی آیت 8 میں, اور پھر تراب سے لے کر نطفے تک کا تذکرہ سورت حج 5 میں. ایک جگہ غلطی لگ سکتی ہے, دوسری جگہ کیسے لگ گئی؟ اللہ کے نبی کو ڈاکٹر نہیں تھے، امبریولوجسٹ نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، ایک خاص نوعیت کی آگ ہے. یہ وہ آگ نہیں ہے جو لکڑی اور کوئلے کے چلانے سے ہوتی ہے، کیونکہ مارج کہتے ہیں خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. سے پتا چلا کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مدارے سے گزرتے ہوئے وہ مٹی کے آج کے انسان کی صورت میں بن گیا، اور پھر نطفے کے ذریعے اب چل رہا ہے، اسی طرح پہلا جن جو تھا وہ خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور اس کی ذریت سے پھر جنوں کی نسل ہوئی. جیسے انسانوں کے جد امجد جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنوں کا بڑا جو ہے وہ جان ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ سب اللہ کی کائنات ہے. جن ہیں، جن کے اندر روح بھی ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتے، عمریں بہت لمبی، قد بھی لمبے، لیکن عقل عام انسان کے بچے کی طرح کی ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کو اچھا برا نہ کہیں اور اپنے کام میں کام رکھیے. اگر اس کی تفصیلات آپ سننا چاہیں تو اس کو سورہ جن کی سبیل الجنہ کی تفسیر میں سن لیجئے، وہاں ہم نے کافی زیادہ بات کی ہے. کاف ابھی آلائی ربی کما تو کر زیبان، پھر بتا اپنے رب کی کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے، جس نے مٹی سے انسان اور آگ سے جنوں کو پیدا کر دیا، کوئی بنا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پانی کیسے ہڈی میں بدل جاتا ہے؟ کیا ماں ہڈیاں کھاتی ہے پریگنینسی میں کہ بچے کی ہڈیاں بن گئیں؟ ماں کیسے پانی کے قطرے کی قدر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جسم کے اندر اتنے مختلف مرحلوں سے گزار دیتا ہے؟ انسان کبھی سوچ کے تو دیکھے، انسان کے بچے کا انسان ہی بننا، کوئی مچھلی نہیں پیدا ہو گئی، کوئی بندر نہیں بن گیا. کتنی زیادہ انسان کے اعصاب کو شل کر دینے والی حقیقتیں جس کو انسان مانتا نہیں ہے. رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. پس جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا سوچیے، اتنا بڑا، دو مشرق دو مغرب، 24 گھنٹے سے زیادہ لگ جائیں جہاز میں بھی جاتے آتے ہوئے. کدھر سورج ڈوبتا ہے، کدھر نکلتا ہے، کہاں آسٹریلیا اور کہاں امریکہ، دو حدیں ہیں، شاید 24 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو چھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ دو سمندروں کے بیچ میں ایک آڑ دکھتی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تم بھی حدیں نہ توڑو. آج انسان حدیں توڑتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، اپنی گاڑی کو اور اسپیڈ سے ہارن بجا بجا کے آگے نکلنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کائنات کتنے ڈسپلن پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا سمندروں کے اندر موتی اور مونگے رکھے ہوئے، کھارے پانیوں کے اندر سے کتنے خوبصورت موتی نکلتے ہیں. تم کڑوے انسانوں کے اندر سے خیر کیوں نہیں نکال سکتے؟ تم کیوں لڑ لڑ جاتے ہو؟ تمہیں کیوں فکر نہیں؟ ولخ الجوار المنشآت، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو چھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس دنیا پر ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے. سوچ کے دیکھیے، سب چلے جائیں گے، میں بھی چلی جاؤں گی، آپ بھی چلے جائیں گے، کوئی پیارا، کوئی لاڈلا، کوئی نہیں باقی رہے گا. آج ان 4 دنوں کی زندگی میں تم کدھر لگ گئے؟ فانی چیزوں کے پیچھے لگ کے لا فانی ذات کو بھول گئے. ہمیشہ انسان اپنی پیاری چیز کے جانے پہ روتا ہے، تو کیوں نہ اس سے پیار کیا جائے جو کبھی نہیں جائے گی. بے وقوف ہے وہ جو مٹنے والی چیزوں کے پیچھے رہے، اور عقل مند ہے وہ جو ایک بہت بڑی ذات کے ساتھ اپنا دل لگا لے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو پھر آپ کو بھی اپنے اندر ایک پختگی محسوس ہوتی ہے. کون سا رب؟ ذو الجلال والاکرام، بہت بڑی قدرت والا، طاقت والا. سوچیے ذرا اس کے ایک منٹ کے لیے. آج 50-60 سال جی لیا، دھن دنا لیا، ماتھے پہ آپ نے اپنے شکنیں ڈالنی، اکڑ کے چلے، کب تک؟ جب مٹی میں جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ماضی کا قصہ بن جائے گا انسان. یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. ذرا سوچیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا جس سے سب مانگتے ہیں، ہے نا بڑی بات. انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن اصل میں اللہ کی ذات بڑی ہے. کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو ڈبا رہا، کسی کو بچا رہا ہے. ہر وقت اس کو سنتے ہوئے تو میرے دل میں ایسے لگتا ہے مصروفیت مصروفیت. اس کے باوجود کائنات کا نظام کتنا خوبصورت ہے. ہم ایک وقت میں دو کام اکٹھے شروع کر دیں، ہم سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیا کچھ ہے اس میں. آپ نوٹ کیجئے، ابھی ہم اتنا بات نہیں کر پا رہے لیکن ہر جگہ آلہ کا ترجمہ فرق ہے. کہیں یہ قدرت کے معنوں میں، کبھی نعمت کے معنوں میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے معنوں میں. کیا کیا لوگ اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، کیسے کیسے شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے. کہا کوئی بات نہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلین، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باس برس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. کر لو مستیاں، موج کر لو، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تم آج زمین پہ چل پھر رہے ہو لیکن اللہ تمہیں بوجھ کہہ رہے، ثقلان بوجھ، وہ بوجھ جو سواری پر لدا ہوا ہو، دو لدے ہوئے بوجھو. کیسے زمین پر لدے ہوئے دو بوجھوں کی حیثیت سے انسانوں اور جنوں کو یہاں پیش کیا. یہ کون سے بوجھ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے انکار کر دیں. ایوہ الثقلان، آگے آپ دیکھیں گے آیت 45 تک ایوہ الثقلان کہہ کر جن کو مخاطب کیا انہی کا تذکرہ ہے، نالائق گرو جو زمین کا بوجھ ہے. اللہ کہتا ہے ان قریب تمہاری خبر لیتا ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. اور یہ جو فارغ ہونے کی بات ہے، اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ آج بڑا مصروف ہے کہ نافرمانوں سے پوچھ نہیں سکتا، فارغ نہیں، لوگ کچھ بھی کریں، نہیں، وہ تو ہر ایک کو ساتھ ساتھ حساب چکا رہا ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی مہلت مقرر کی ہوئی ہے، ایک خاص وقت تک ان کی نسلوں کی نسلیں پیدا کرے گا، ان کو اس دنیا کے امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا، اور جب سب پہ حجت تمام ہو جائے گی تو ایک دم ان کی پکڑ کرے گا اور ان کو لے جائے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ، دیکھو نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو پھر تم جھٹلاؤ گے. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بات کر دی. تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو بہت بڑے بنتے ہو، حالانکہ بڑے ہم ہیں. ہم تمہیں دنیا میں موقع دیتے ہیں لیکن تم بھاگ بھاگ جاتے ہو. جاؤ دکھاؤ کدھر جاتے ہو، کسی سیارے پہ جا کے چھپ جاؤ، کسی ستارے میں چلے جاؤ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یرسل علیکم شواظ من نار، تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کھلا ہوا دکھ رہا ہے، اپنا گناہ تو سامنے پڑا ہوا، خود لوگ اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہوں گے. کس طرح یہ لوگ بھاگے بھاگے پھرتے تھے، وہاں پکڑ لیا جائے گا جدھر جاؤ گے، کیونکہ چہروں سے پہچانا جائے گا نا. اس دن لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا کیا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. ذرا امیجنیشن میں تو لائیے، یوں بالوں سے پکڑا، یہاں عقل تھی نا، پاؤں میں روندا جائے گا ان کو. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا ہاذہ جہنم التی یکذبوا بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے. اس دن تمہارے چہروں پہ تمہارے گناہ لکھے ہوں گے, تمہارے چہرے اطمینان سے خالی, خوشی سے خالی, گھبراہٹ, خوف, پریشانی, ریگریٹ, شامت آ گئی. اس دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا, بتاؤ کیا کیا, کس طرح آگے, نعمتیں کس نے دی, کیوں دی, اس سے کیا فائدہ لیا, کیا کر کے آئے ہو. اور جہنم کی گرمی سے پیاس کا برا حال ہوگا تو بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے, وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا, پیاس نہیں بجے گی. اس طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرتے کرتے ان کی عمریں بیت جائیں گی. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوشش کی, جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں رکھتے تھے, اس کے لیے کہا ولی من خاف مقام ربہ جنتان, اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. جس نے دنیا میں زندگی ڈرتے ہوئے بسر کی, جس کو ہمیشہ یہ احساس رہا کہ میں دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں بنا کر چھوڑ دیا گیا بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے جانا, اپنے اعمال کا حساب دینا, پھر جس بندے کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے وہ خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا, اندھا دھند ہر راستے پہ نہیں چل پڑے گا, حق اور باطل, ظلم اور انصاف, پاک اور ناپاک, حلال اور حرام میں تمیز کرے گا. اس کی زندگی ایک پابند زندگی ہوگی, جان بوجھ کے اللہ کے حکم نہیں توڑے گا. یہی اللہ کہتے ہیں کہ وہاں اس کو جزا ملے گی, جنتان, دو جنتیں. دیکھیں جنت کا اصلی معنی باغ ہوتا ہے, لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ جنت سے مراد وہ باغ کہ جہاں نیک لوگ رکھے جائیں گے. ایک جنت, دوسری, کئی قسم کی جنتیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو جنتیں دی جائیں گی جو اس کے لیے خاص ہوں گی, ان کے ایک محل ہوں گے, ان کے خادم وہاں ہوں گے, بڑے ٹھاٹ کے ساتھ وہاں رہے گا, ہر گھر اپنی جگہ ایک نعمت ہوگا. دنیا میں کتنا اللہ کو ناراض کیا مٹی اور چونے کے گھروں کے لیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں وہاں سب کچھ مل جائے گا, تھوڑا صبر تو کرتے, خوف نہیں آیا میرے سامنے کھڑا ہونے کا. وہ جنتیں کیسی ہوں گی, زواتا افنان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے, دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے, فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دو قسموں سے کیا مراد ہے, ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے, اور دوسرے باغ میں جائے گا تو پھلوں کی شان کچھ اور ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے دنیا میں جن کو جانتا تھا, خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے اچھے ہوں, اور دوسری قسم کے پھل بالکل نہیں ہوں گے, نادار, کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے. کیا انسان کی وہاں شان ہوگی. متقین علی فرشن, جنتی لوگ اب ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, یعنی اندر کا موٹا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے چھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی, ٹچ سسٹم کی بھی ضرورت نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود بخود وہ پھل تمہارے پاس آ جائیں گے. کیسا لیئر موڈ آتا ہے ذہن میں, اور اس سے بھی بڑھ کے فیہن قاصرات الطرف, ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عورت کی اصل خوبی کو یہاں بیان کرتے ہیں, شرم, قاصرات الطرف, بے باک نہیں, بے حیا نہیں, حیادار عورتیں. اللہ نے یہاں ان کے حسن جمال سے پہلے ان کی حیا کا تذکرہ کیا, کسی نے ان کو چھوا نہیں, پاک دامن تھی. حسین عورتیں کسی ایسی جگہوں پہ, کلبوں میں اور ایسے کہبہ خانوں میں نہیں نظر آئیں گی کہ اپنے حسن کو دوسروں کے لیے فتنہ بنا دیں، ہر گندا شخص ان کو دیکھ سکے، چھپی بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو کر کیا دے گا؟ باقرہ لم یتمسخن نہ انسوں ولا قبلہوں ولا جان، بوڑھی عورتیں جوان بنا کے پیش کی جائیں گی، کوئی عورت کماری مر گئی یا کسی کی بیوی رہی یا بوڑھی ہو یا جوان، جب جنت میں جائے گی تو نئے سرے سے بنائی جائے گی، جوان کنواری، جس عورت کا دل جس مرد کے ساتھ دنیا میں تھا اسی کی بیوی ہوگی، نیک شوہروں کو نیک بیویاں۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں نیک جوڑے ساتھ جائیں گے، اور جنوں کی بات ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیک جن بھی جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سب کے لیے تیاریاں کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں، کیونکہ مرد جنوں کے بھی چھونے کی بات ہوئی ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جہاں ایسی عورتوں کا تذکرات ہے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، ہائے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا حور، تو آپ نے کہا کہ دونوں کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے استر اور اوپر کا کپڑا، یعنی عورت سے زیادہ شان والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل کیا، اس نے اپنے آپ کو روکا، صبر کیا، نفس پہ پابندیاں لگائیں، حرام سے بچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا، اسی لیے فرما دیا کہ فبی علی ربی کما تو زبان کا نہن یاقوت والمرجان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، حل جزا الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، فبی علی ربی کما تو زبان، پھر جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف کا تم انکار کرو گے؟ بتائیے ذرا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائیں، حرام سے بچیں، حلال پر اپنے آپ کو روک لیں، فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض انجام دیں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کریں، شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کریں، خیر کا ساتھ دیں، کہ اللہ ان کی قربانیاں ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، اللہ تو بہت قدر کرتا ہے، اس لیے تم اللہ کی نہ قدری نہ کرو، گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچ لیا کہ جو بھی کرے گا اس کو سب کو ایک ہی جیسا ملے گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، فِیہِمَا عَیْنَان، دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے، فواروں کی طرح ابھلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، لم یتمسہن انسم قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، فبی علی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تو مان جاؤ کہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ کی خوبصورت صورت ہے، بیچ میں بولنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں رکوں کچھ کہوں، ایسے لگ رہا تھا کہ میرے لفظ جو ہے نا وہ اس صورت کے حسن کو کم کر دیں گے۔ خود ہی سمجھ میں آنے والی باتیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو سنیں اور اس کو پڑھیں۔ لوگ پتہ نہیں اس کے کیا کیا وظیفے قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غور کر کے اگر اللہ کی قدرت کو پا جائیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی سے محبت کرنے پہ مجبور نہ ہو۔ انسان بہت نہ شکر ہے، اپنے رب کو نہ جانے کہاں رکھتا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الرحمن، اگلی سورت ہے سورت واقعہ۔ پہلی ہی آیت اس سورت کا نام ہے. واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ سورت سورت طہٰ کے دور میں نازل ہوئی. پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی, پھر واقعہ, پھر سورت شورا. حضرت عمر چونکہ سورت طہٰ کی آیتوں کی سن کر ایمان لائے تھے, تو اس سے پھر لگتا ہے کہ سورت واقعہ جو ہے اس سے پہلے نازل تھی. اس میں تھوڑا سا قرآن کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کو وہ لوگ نہیں چھو سکتے جو ناپاک ہیں, اسی لیے حضرت عمر کی بہن نے اس سے دینے سے انکار کر دیا تھا. اس پوری سورت کا موضوع آخرت ہے, توحید اور قرآن کے بارے میں شبہات. کیسے کہتے ہو یہ نہیں آئے گی, آگے رہے گی, جب آئے گی تو لگ پتا جائے گا. اور تین گروہوں کا تذکرہ آج بھی ہیں, یہ تینوں بس ہمیں دکھتے نہیں ہیں یا ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ سورت بھی واقعی ایک اسٹریچ میں سننے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافیہ. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. یہاں پتہ چل رہا ہے نا کہ پیچھے اختلاف تھے. کفار اپنی مجلسوں میں قیامت کے خلاف باتیں بناتے تھے, یہ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, یہ نئی باتیں کرنے آ گیا, دیکھو یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو عقل میں نہیں آتا. اور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, اذا وقعت الواقعہ, ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کتنا سچ ہے. یہ فکر کرو آئے گا تو ہوگا کیا. حافظۃ الرافیہ, وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی, یعنی جو نیچے کی چیزیں ان کو اوپر اور اوپر کی نیچے, جیسے پہاڑوں کے اندر کی چیزیں اگل کے باہر اور پہاڑ جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے جائیں گے. اذا رجت الارض رجا, زمین اس وقت یک بارگی ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پرا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے. کوئی منظر دیکھیے قیامت کا, کوئی زلزلے کا, کہیں کوئی عمارت گرائی جائے, کیا حال ہوتا ہے. اور واقعہ کیا ہونی شدنی, ہو کے رہے گی, لازمن ہوگی, اچانک ہوگی, کوئی جھٹلائے گا نہیں. اس کا اتیات رک جانا اور اس کی آمد کا پھیر دینا ممکن نہ ہوگا. اور جو ہیں ان کو نہیں کر دے گی, جو بڑے ہیں ان کو چھوٹا کر دے گی, لیکن سب سے بڑی قیامت تو اس وقت انسان پہ آ رہی ہوگی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. خود کو سوچیے گا سنتے ہوئے کدھر ہوں گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, دائیں بازو والے. سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, یہ ہیں پاسرز, پاس ہونے والے. شکر کیا پاس ہو گئے, رائٹ ہینڈیڈ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں بازو والے, تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا, یہ ہیں فیلئرز, لوزرز. کچھ پاس ہو گئے, ایوریج, کچھ فیل ہو گئے, پیچھے رہ گئے, پیچھے کون بچا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں, نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈ کلوز لوگ. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بھاگ دوڑ کی تھی, ففروا الی اللہ کا حق ادا کیا تھا, یہ سارے ان فی الخیرات میں تھے. اصحاب الیمین کون تھے, ڈھیلے ڈھالے, فرائض کی عطا پہ جیے, حرام سے بچے, حلال کھا لیا, لیکن مکروہات میں پڑ گئے, کچھ اچھے کچھ برے. تو اللہ کہتے ہیں ان کو تو شکر ہے بچا ہی دیے, اتنا بھی بہت ہے. اور مشما شوم سے, بدبخت, منحوس, بدفالی. اردو میں کہتے ہیں نا شیوم قسمت, وہی لفظ ہے یہ بھی, کہ ان کا تو حال ہی برا ہے, ساری زندگی حرام میں پڑے رہے, مکروہات میں پڑے رہے, دنیا کو بس سب کچھ سمجھا. اور آگے بڑھنے والے اصل میں کامیاب ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبئی کہنے والے. معاملہ جہاد کا ہو یا انفاق کا ہو, اللہ کے بندوں کی خدمت کا ہو یا دعوت اللہ کا ہو, تبلیغ کا حق ادا کرنا ہو, دنیا میں نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا وقت ہو, ہر وقت تیار, ہر نیکی کے لیے ایثار, قربانی, محنت, آگے سے آگے بڑھنے لگے, ڈھیلے نہیں ہوتے. یہ وہ نہیں ہوتے جو شروع میں آ گئے اور بعد میں ڈھیلے ہو گئے، یہ وہ ہیں جو شروع میں آئے اور آخر تک آگے سے آگے رہے، یہ دوسروں کے آنے سے ریلیکس نہیں ہو جاتے، یہ فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں، جس کام پہ ہیں اسی میں مگن، یہ بہت سارے کام کرنے والے بھی نہیں ہوتے، ادھر ادھر ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کام کیا اس کو پوری امانت کے ساتھ ادا کیا، اسی میں کھپ گئے، اسی نصیب پہ راضی ہو کر اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ لوگوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب آپ سنیے اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں ہم کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہمیں کتنی بار حق پیش کیا گیا، پہلے ایک کورس کیا قرآن کا، اس میں ہمارے سامنے سورۃ نور پیش کی گئی، پھر دوسرے کورس میں، اب خلاصہ قرآن میں، ابھی بھی کہتے ہیں نہیں یہ آیتیں میرے لیے نہیں، یہ آیتیں امریکہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں، یہ آیتیں ناروے والوں کے لیے نہیں، نہیں یہاں رہ کے تو گھر لینا پڑے گا، یہاں رہ کے تو نکاب کرنا، خود سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اپنے آپ کو پوچھیں کہ کتنا حق ہمارے دلوں میں آ گیا، تو یاد رکھیے پھر اللہ آپ کا اور میرا حق نہیں چھوڑے گا۔ ہیں تو یہ بہت سارے لوگ، لیکن کس دور میں ہوں گے؟ سلت من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ اللہ اکبر، جو گزر گیا دور گزر گیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ موقع دے ہی دیتا ہے، وہ کر گئے جو نیکیاں کرنی تھیں، اس دور میں، نبی کے دور میں، رسولوں کے دور کے لوگ میں بہت تھے، اور بعد والے دور میں دن بدن کم ہوں گے۔ جیسے شمع سے دور جائیں تو روشنی کم ہوتی ہے، اسی طرح ہدایت کا بھی یہی حساب ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں آدم کے وقت سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں جتنی امتیں گزری وہ اولین ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں کے لوگ اور آپ کے وفات پانے کے بعد کے لوگ۔ کوئی کچھ بات کو کہتا ہے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا مقام ہوگا کل اللہ کی نگاہوں میں۔ اللہ اکبر۔ وقلیل من الاخرین علی سرر موضونا متکین علیہا متقابلین، سجے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں کینہ جو نہیں، سامنے اسی کے بندہ بیٹھتا ہے جس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساگر دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر ان کو ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ یہاں رکانے کو اس لیے نہیں دل چاہا کہ یہ وی آئی پی لاؤنج والوں کی باتیں ہیں۔ ان کی دیکھیں کتنی ڈسکرپشن ہے، ایسا لگ رہا ہے پاؤش علاقہ اور ایگزیکٹو کلاس، بزنس کلاس۔ لیٹ کے جاؤ، لوگ بیٹھے تنگ سیٹوں پہ سکڑے ہوئے، تم لیٹ جاؤ، ٹانگیں بھی سیدھی کر لو، لائٹیں بھی تمہاری اپنی، کھانے میں پھل پیش کیے جائیں۔ کتنی بڑی نعمتیں، اور سب سے بڑی بات کہ تم تو نہیں کسی سے کچھ کہتے، لیکن تمہیں کسی کا سننا بھی نہیں پڑے گا۔ کتنی کوشش کرتا ہے انسان دنیا میں کسی کو کچھ نہ کہے، لیکن اس کو سننا پڑ جاتا ہے۔ اور سلامن سلامن، سلامتی سلامتی، پیس پیس۔ اصل پیس تو پھر یہ ہے نا۔ اب اس کے بعد اکانومی کلاس والوں کا کچھ تذکرہ۔ پہلے تو دعا کریں کہ اللہ جن کا ذکر تو نے ابھی کیا ہے ہمیں ان میں کر لے۔ عمل تو کوئی نہیں ایسے، لیکن تو کرنے پہ قادر ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر محدود وطلح مندود. اور دائیں بازو والے, دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے. بار بار تذکرہ دیکھیے عورت کی عصمت کا, باقیرہ گندی عورت نہیں. اوروبن اتروبا اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن برابر, کس کو ملیں گی لیے اصحاب الیمین. یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. کتنے ہیں یہ؟ سلت من الاولین, وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے. وسلت من الاخرین, اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. یہ ہے اکانومی کلاس, سب کچھ من پسند. اور خاص طور پہ دیکھیے کہ عورتوں کا کتنا تذکرہ. جنت کے مردوں کے بارے میں کچھ کم ہی آتا ہے لیکن عورتوں کا بہت ہے. دنیا میں بھی تو عورت ہی کا تذکرہ زیادہ نا. خوبصورت عورت, اوروبن اتروبا, بہترین نسوانی خوبیوں کی مالک عورت, بات میں اچھی, جذباتی, ایموشنل, اپنے شوہر سے دل کی اس گہرائی سے محبت کرنے والی, اور اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرے. اور اتروبا ہم عمر, ایج فیلوز. کوئی کہتا ہے جنتی عورتیں آپس میں ایک عمر کی ہیں, کچھ کہتے نہیں شوہروں کی ہم عمر ہوں گی. ایک حدیث میں آتے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے, مسیں بھیگ رہی ہوں گی یعنی ہلکی ہلکی مچھیں, مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی, گورے چٹے ہوں گے, گٹھے ہوئے وزن ہوں گے اور آنکھوں میں سرما ڈلا ہوگا, اور سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. اور بھی ملتی ہیں, کیا شان ہے. اللہ تعالی ہمیں سابقون الاولون میں کر دے لیکن اصحاب الیمین سے نیچے نہ کرے, کیونکہ اس کے نچلا درجہ بہت برا ہے. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر گمراہ ہو اور جھٹلانے والو تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائیں ہاتھ والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. اللہ اکبر, کتنی ڈانٹ پڑ رہی ہے, کھاؤ مرو یہی کھانا پڑے گا, زقوم گندا کھانا کھانا پڑے گا, بھوک نہیں پھر بھی کھاؤ. کیوں نہیں کوشش کی, اتنی عقل دی, اتنی سمجھ دی, تم اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے, تمہیں عقل نہیں تھی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے. کبھی تم نے غور کیا, یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو, یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو, پھر کیوں سبق نہیں لیتے. یقین کر انسان کو اگر عقل ہو نہ تو شرم سے ڈوب مرے. اللہ نے کیسے انسان کو اس کی اصل اوقات دکھا دیے. بنتے کیا ہو, ایک نطفے سے نکلے, ایک حقیر کیڑے سے بنے, آج کیا بنے پھرتے ہو تم. جس طرح اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتے, مر بھی نہیں سکتے, مرنے کے لیے بھی تم کو رب ہی کی ضرورت ہے. تمہیں انسان کی جگہ جانور بنا دیتے، تمہاری دم لگا دیتے، تمہارے ناک کی جگہ تھوتنی لگا دیتے، تمہارے ہونٹ تمہارے پیٹ تک لٹک رہے ہوتے، کیا کر سکتے تھے؟ افرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا؟ یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یہ اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ جواب دو، کون ان بیجوں میں برکت ڈالتا ہے؟ کدھر سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ سب اللہ کرتا ہے، جتنی مرضی محنتیں کر لو، فصل تبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ افرائیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا؟ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا۔ ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ حق لے رہے ہیں، بتاؤ کس نے دیا، کہاں سے آیا، کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا، کرو کیا؟ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں اللہ کی تسبیح کا کتنا تذکرہ ہے، پھر بھی ہم کتنی کم تسبیح کرتے ہیں۔ یہ آیتیں حقیقت میں انسان کو بہت سوچنے پہ مائل کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں۔ یہاں پہ رب پورا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله
الحمدللہ۔ آج کا خلاصہ قرآن کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ ہم نے بہت خوبصورت صورتیں پڑھی، رائٹ؟ اور کیا چیز سیکھی آپ سب لوگوں نے، تو ایک ایک بات لکھیں۔ بیکاز سورۃ الرحمن تو نام ہی اتنا بیوٹیفل ہے، اور اس کے اندر جو اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، تو وہ پڑھ کے انسان کو واقعی شکر بھی آتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ایون دو کہ یہ بہت یعنی ایک ایک لائن میں بات ہے، لیکن جب اس کو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، تھوڑا جانتے ہیں، تو اور سمجھ میں آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت۔ جی بالکل، لاسٹ ریمائنڈر ابھی ہمیں یہی ملا نا کہ ہم یعنی ہمیں کتنا تسبیح کا ریمائنڈر کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا جائے، وچ وچ فیورز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وی کین ڈینائی۔ ایگزیکٹلی، صحیح بات ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، جیسے دنیا کہتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہونا، اسٹل اتنا کچھ ہے کہ جس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کہ یعنی کہ اس کی آپ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے یا ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑنا، یس نہیں توڑنا۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے دن تین ہی گروہ، اور واقعی ہمیں تو سب سے ٹاپ میں ہونا ہے، سب سے بہتر سے کم تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن صحیح بات ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ چلی جا سکتی ہے۔ اینڈ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا دل میں رکھنا ہے، صحیح بات ہے، بیکاز جب یہ سامنے ہے تو یہ یاد رہے کہ میری اصل بیکاز وہی چیز ہے نا، اگر ہم جب دنیا میں فوکس کرتے ہیں اور اس کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت بھول جاتے ہیں، اور جب آخرت یاد رہتی ہے تو پھر سب چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، اعمال بھی صحیح رہتے ہیں، وقت بھی اچھا استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کا خود مل جائے اور آخرت میں ہمیں بالکل کامیابی مل جائے. آخرت میں انسان ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کہتے ہیں. آمین. انشاءاللہ پھر یہ کہ آپ لوگ ساتھ ورڈ میننگ کر لیتے سب ریڈی ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے تو رحمان سے سٹارٹ کریں گے رائٹ. چلو پہلا ورڈ آیا نمبر 4 میں البیان. البیان بولنا بات کرنا رائٹ. پھر آئی نمبر 5 بیخوزبان. ایک حساب. یس حساب سے یعنی بالکل چل رہے ہیں ایک حساب سے رائٹ. پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جی. آئی نمبر 8 تتغو. یہ آسان ہے تتغو. تم تجاوز کرو. یس یو ٹرانسگریس. یس تم حد سے بڑھو. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. آئی نمبر 10 لل انام. لل انام خلقت کے لیے مخلوق کے لیے. یس بالکل ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اینڈ آیا نمبر 11 الاکمام. الاکمام غلاف والے غلاف. یہ آپ سب بھی الاکمام کہیں گے غلاف اور ذات الاکمام تو غلاف والے. جی میرے دانت لگانے سے پھر آپ یہ بتا دیں کہ یہ اس کی کوالٹی ہے رائٹ. آگے آئی نمبر 12 جی ذو العفی. ذو العفی آئی نمبر 12 دوسرے والا بالکل ٹھیک ہے. افی دوسرے والا دوسرے والا بالکل ٹھیک ہے. آئی نمبر 14 سول سول. سول سول کیا ہے یہ سینڈنگ مڈ کھنکناتی مٹی. یس کھنکناتی مٹی بجتی مٹی ٹھیک. پھر نمبر 15 جی مم مارج. مم مارج شولے سے. یس ٹھیک ہے الحمدللہ. آئی نمبر 22 ہے المرجان. المرجان مونگے. المرجان مونگے. واو لگائیں گے اگر والمرجان کہیں گے تو پھر اور مونگے رائٹ. آئی نمبر 24 المنشآت. چلنے والے المنشآت. چلنے والے چلنے والی چلنے والی رائٹ. منشآت چلنے والی ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آئی نمبر 29 شأن. شأن شأن کام ورڈ بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. آئی نمبر 31 سنفرغ soon we will attend to yes an qareeb hum mutawajjih honge yes an qareeb hum faareh honge yani ke mutawajjih honge an qareeb hum faareh honge theek hai yes bilkul theek mashallah dono ne bilkul sabhi dono translations theek hai sahi hai aap log ne. Item number 33 tanfuguna and number 33 tanfuduna tum nikal sakte yes you leave yes tum nikal sakte yes I number 35 ji good mashallah sabne sahi likha hai I number 35 shuwagun شولا یس اسی میں ایک اور ورڈ ہے نحاسن دھواں ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ آئی نمبر 37 وردة وردة يا وردة گلابی پنک جی گلابی یا پنک بالکل ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئی نمبر 41 آئی نمبر 41 بن نوافی بن نوافی پیشانی کے بالوں سے یس وتھ فور ہیڈ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا میننگ پوری یہی ہے کہ پیشانی کے بال سے یا پیشانی سے بہت رہنا اچھا پھر اس کے بعد آیا 48 افنان شاخیں ویری گڈ بہت سی شاخیں یا شاخیں بالکل ٹھیک اوکے پھر اس کے بعد 54 آئی نمبر 54 اطلس یس ریشم کے دبیز ریشم بالکل ٹھیک ہے دبیز ریشم پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئی نمبر 64 مدہام متان مدہام متان دو اچھا یس کے دو ہیں اور دو گہرے سبز باغ نہایت گہرے سبز رنگ کے جی دونوں گہرے سبز رنگ کے نہایت گہرے سبز رنگ کے اور دو چونکہ مدہام متان سے پتہ چل رہا کہ دو ہیں آئی نمبر 66 نبوہ فتان اپنے اللہ فضان بوائلنگ جوش مارتے ہوئے یس اور بل رہے ہیں یس ٹھیک ہے ٹھیک آئی نمبر 76 رفرفن رفرفن مسند پر تعلیم یس آل آنسرز آف ٹائم اور اسی میں ایک اور ورڈ ہے عبقری عبقري خوبصورت جی خوبصورت نہایت نادر بالکل ٹھیک ہے ٹھیک تو ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن سب کی طرف سے اور آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے آئی تھنک پریکٹس کر رکھی ہے یاد کر رکھے ہیں ٹرانسلیشن الحمد للہ سو ان شاء اللہ یہ کہ یہیں تک ہی اس کو رکھتے ہیں ٹائم بھی ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ان شاء اللہ اب نیکسٹ آپ کا جو سیشن ہے وہ آپ کی تجوید کا ہے رائٹ یس سب ریڈی ہیں ٹو ایٹ ٹائمس ٹو ریمبر یس That is right. بالکل صحیح اس طرح سے مل کر جب کرتے ہیں تو بہت اچھے طرح سے یاد رہتا ہے جی تو چلے ان شاء اللہ پھر آپ کی تجوید کا سیشن ہے تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی الحمدللہ اوکے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیسائڈ کیا تھا انشاءاللہ آج ہم ریویژن کریں گے عقل و سببین کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقل و سببین بیسیکلی یہ ٹاپک تو جیسے ہم کور کر چکے ہیں نا اس کا انالیسس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ جتنے بھی یعنی پاسبل عقل و سببین ہم ہمیشہ دو فروعی مدود جب ایک مد لیٹر کو شیئر کرے ہوتے تو اس کے اوپر ہم چیک کرتے تو جتنی بھی پاسبل ہمارے پاس مدود آ رہی ہیں ان سب میں یعنی پاسبل جتنی بھی مدود ہیں فروعی کی ان سب میں تمام کمبینیشن ایسے نہیں ہیں جن میں کہ جی عقل و سببین بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ مدود میں ہوتا ہے تمام فروعی مدود میں نہیں ہوتا کچھ ایسے کمبینیشن ہیں جن میں آپ کو عقل و سببین ملے گا جیسے فار ایگزامپل مد عارض للسکون اور مدلین یہ دو ایسی مدود ہیں جو کبھی بھی ایک مد لیٹر شیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے بننے کی جو ریزن ہے نا وہی ڈفرینٹ ہے پھر اسی طرح سے مد عارض للسکون اور مد لازم یہ بھی کبھی بھی ایک مد لیٹر شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ مد عارض سکون کے بننے کی ریزن مد لیٹر کے بعد عارض سکون کا آنا ہے اور مد لازم کی ریزن مد لیٹر کے بعد اصلی سکون کا آنا ہے تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی ٹھیک ہے تو کچھ کمبینیشن ایسے ہیں اسی طرح سے صلۃ الکبرا اور جائز منفصل یہ بھی آپ کے پاس اکٹھے نہیں آتے صحیح تو کچھ ہی ایسے کمبینیشنز ہیں جو کہ ہمیں عقل و سببین میں ملتے ہیں فروعی مدود جہاں پر دو فروعی مدود ایک مد لیٹر کو شیئر کرے ہوتے ہیں اس میں میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے لیے رکھی ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک ورڈ ہے جس کو شاید ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا یعنی جو کمبینیشنز آپ کو نہیں ملتے عارض سکون اور لین کا نہیں ملتے نہیں ملتا مد عارض للسکون
اور مد لازم کا بھی نہیں ملتا. صلۃ الکبریٰ اور جائز منفصل کا کمبینیشن بھی کبھی بھی اکٹھا نہیں آ سکتا اقوی سببین. سورۃ الممتحنہ 28 جز. یہاں پہ ہے ورڈ آئی نمبر 4 میں. ایکچولی ایک ہی ورڈ میں دو اقوی سببین آ رہے ہیں. آئی نمبر 4 میں یہ ورڈ آ رہا ہے ادنا بور منکم. تو اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں بور اگر اس ورڈ کو دیکھیں تو بور آ یہ جو مد ہے اس میں آپ کے پاس حمزہ کے اوپر چھوٹا سا الف صغیرہ لکھا ہوا ہوگا تو یہ ایکچولی حمزہ کے بعد الف آ رہا ہے صحیح. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر حمزہ کے بعد الف آ جائے یا کوئی بھی اور مد لیٹر آ جائے تو وہ والی مد مد البدل ہو جاتی ہے صحیح. تو آ کے اوپر کیا ہے مد البدل اور اس آ کے بعد اس الف کے بعد آپ کے پاس ایک اور حمزہ ہے تو یہاں پہ کون سی مد آ رہی ہے آئی نمبر 4. جی بالکل صحیح واجب متصل آ رہی ہے ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس مد البدل آ رہی ہے اور مد البدل کے بعد یعنی آ پر مد البدل ہے اور آ کے بعد جو الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر جو مد آ رہی ہے وہ مد واجب متصل ہے. تو اب آپ کے پاس دو مدود اکٹھی آ گئی مد البدل اور مد الواجب المتصل. تو ہم اقوی سببین میں اس کو لے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جو اقوی سببین میں دونوں مدود میں سے مد واجب متصل اسٹرانگ مد ہے اور مد بدل جو ہے وہ ویک مد ہے. تو آپ مد بدل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس ورڈ کو مد واجب متصل کے مطابق پڑھیں گے. تو یہاں پر آ کو یعنی بورا آ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. آپ اس کو 4 حرکات سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو 5 حرکات سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مد واجب متصل کا فری ڈیسیزن کیا ہے. کہ جو آپ کا فری ڈیسیزن مد واجب متصل کا ہوگا اسی کے مطابق آپ اس ورڈ کو پڑھیں گے. اگر آپ نے فری ڈیسائڈ 4 کیا ہوا ہے تو پھر یہاں پر 4 حرکات کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر 5 کیا ہوا ہے تو پھر یہاں پر 5 حرکات کے ساتھ پڑھیں گے. اب اگر اسی ورڈ کے اوپر ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں یعنی اگر ہم اسی ورڈ کے اوپر وقف کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر کون سی مد بن جائے گی وقف کی صورت میں. بدل اور واجب متصل کو تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں تو واجب متصل رکھی جائے گی اور سٹاپ میں یہ واجب متصل اور مدار السکون دو مدود بن جائیں گی ٹھیک ہے. دو مدود ہو جائیں گی. واجب متصل تو ہے ہی کہ آ کے بعد حمزہ آ رہا ہے الف مدیا کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور اگر آپ حمزہ کو ٹیمپرری ساکن کر دیتے ہیں تو یہ مدار السکون بھی بن جائے گی ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مدود بن جائیں گی. پھر ہم اس کو اقوی سببین میں لے جائیں گے. اور واجب متصل اور عارض السکون کا جو کیس ہے یہ تو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس یعنی سٹاپ کرنے کے 3 پاسبل کمبینیشن آ جاتے ہیں. سٹاپ کرنے کے 3 پاسبل طریقے آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ کون کون سی لینتھ سے آپ اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کر سکتے ہیں. لینتھ کون کون سی ہو سکتی ہے. 2 کیوں 2 کیوں ہوگی نہیں 2 نہیں ہوگی. 2 تو کوئی پاسبل کمبینیشن ہی نہیں ہے نا. دیکھیں 4, 5, 6 یہ 3 پاسبل طریقے ہیں سٹاپ کرنے کے. اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں عارض السکون اور واجب متصل میں جب آپ اقوی سببین کرتے ہیں نا تو عارض السکون 2, 4, 6 ہے اور واجب متصل 4, 5 ہے. لیکن اسٹرانگ کون سی مد ہے. واجب متصل. تو جو لیسٹ کاؤنٹ شروع ہوں گے نا وہ اسٹرانگ والی مد کے شروع ہوتے ہیں یعنی 4, 5 ٹھیک ہے. تو 2 جو ہے وہ آپ مدارد اگر آپ کا مدارد کا ڈیسیزن 2 بھی ہے تو بھی آپ کا یہاں پر اسٹاپ پھر مدارد کے مطابق نہیں ہوتا کیونکہ واجب متصل جو اسٹرانگ ہے ٹھیک ہے. تو آپ کا اسٹاپ کس کے مطابق ہوگا مد واجب متصل کے مطابق ہوگا عارض سکون کے مطابق نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس ایکچولی پڑھنے کے سکس پاسبل کمبینیشنز بنتے ہیں جن میں سے یعنی تین آپ کے پاس سٹاپ کے طریقے آتے ہیں فور فائیو سکس. فور حرکات سے آپ سٹاپ کرتے ہیں جب آپ کا پری ڈیسیجن کیا اور کیا ہو. دو پری ڈیسیجنز میں آپ فور سے سٹاپ کرتے ہیں. فور حرکات سے کب سٹاپ کریں گے؟ فور کیا ہو ہم نے کہا نا تین طریقے سے سٹاپ کر سکتے ہیں. فور سے سٹاپ کر سکتے ہیں, فائیو سے سٹاپ کر سکتے ہیں, سکس سے. تو فور سے کب سٹاپ کریں گے؟ جب آپ کا واجب متصل کا پری ڈیسیجن فور ہوگا اور عارض للسکون کا پری ڈیسیجن یا ٹو ہوگا یا فور ہوگا. رائٹ, چھوٹا ہوگا اگر ٹو ہے تو بھی فور سے سٹاپ کریں گے, اگر فور ہے تو بھی فور سے سٹاپ کریں گے. تو فور کے ساتھ آپ کب سٹاپ کریں گے؟ جب آپ کا واجب متصل کا ڈیسیجن فور ہوگا اور عارض للسکون یا واجب کے برابر ہو یا اس کے چھوٹے ہو, اس سے چھوٹی ہو, ٹھیک ہے, یا فور ہو یا ٹو ہو. تو دونوں پاسبل کمبینیشن میں آپ کا سٹاپ فور جائے گا. اور اگر آپ کا جو پری ڈیسیجن ہے وہ فور فور ہو جاتا ہے, یعنی عارض للسکون بھی فور ہے, واجب متصل بھی فور ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر عارض للسکون بھی فور ہے, سٹاپ تو فور سے کریں گے لیکن اس کا ایک نام تھا مدبی سببین, مدبی سببین اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مدبی سببین بن جاتی ہے, یعنی ایسی مد جو کہ ایٹ اے ٹائم دونوں ہی مدود کی لینتھ کو پورا کری ہے. پھر فائیو کے ساتھ کب سٹاپ کریں گے؟ فائیو حرکات کے ساتھ. جی, فائیو حرکات کے ساتھ کب سٹاپ کریں گے؟ جب واجب متصل کا ڈیسیجن فائیو ہوگا اور عارض للسکون کا ڈیسیجن ٹو ہو یا فور ہو, دونوں کمبینیشنز میں. اگر عارض للسکون آپ کی ٹو ہے اور واجب فائیو ہے تو بھی فائیو سے سٹاپ کریں گے, اگر عارض للسکون فور ہے اور واجب فائیو ہے تو بھی فائیو سے سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. سکس کے ساتھ کب سٹاپ کریں گے؟ جی, ٹو فور واجب ہو عارض, سوری, ٹو فور عارض ہو اور فائیو واجب ہو تو واجب فائیو کے ساتھ سٹاپ کرتے ہیں. سکس کے ساتھ آپ جب سٹاپ کرتے ہیں جب آپ کا عارض للسکون کا ڈیسیجن سکس ہوتا ہے اور واجب چاہے فور ہو چاہے فائیو ہو, ٹھیک ہے, دونوں پاسبل کمبینیشن میں. اگر عارض للسکون سکس ہے اور واجب فور ہے تو بھی سکس سے سٹاپ کریں گے, اگر عارض للسکون سکس ہے اور واجب فائیو ہے تو بھی سکس سے ہی سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایکچولی پڑھنے کے چھ طریقے آ جاتے ہیں لیکن وقف کرنے کے تین طریقے, لینتھ کے حساب سے تین طریقے آتے ہیں اور ہر دو طریقوں میں ایک یعنی کامن وقف کا طریقہ ہے. تو فور حرکات سے سٹاپ کرتے ہیں جب واجب متصل فور اور عارض للسکون ٹو فور ہو, فائیو سے سٹاپ کرتے ہیں جب واجب متصل فائیو اور عارض للسکون ٹو فور ہو, سکس سے سٹاپ کرتے ہیں جب واجب متصل فور فائیو اور عارض للسکون سکس ہو, ٹھیک ہے. اور جیسے اس آیت کے اندر بالکل یہی والا کیس اپلائی ہوتا ہے ورڈ اولیاء کے اوپر, یہاں پر جو ورڈ آ رہے نا آئے نمبر ون میں اولیاء, اگر آپ یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یا کے بعد الف مدیہ ہے, الف مدیہ کے بعد آپ کے پاس حمزہ ہے, تو اس حمزہ کی وجہ سے یہ واجب متصل بن گئی. اور اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں, اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو یہ عارض للسکون ہو جائے گی. تو سٹاپ میں پھر آپ یعنی واجب متصل کے مطابق وقف کرتے ہیں انلس کہ آپ کے عارض للسکون سکس حرکات ہو. پھر اسی طرح سے اس میں ایک تو یہ ورڈ تھا اولیاء جس میں کہ سیم رول اپلائی ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد ایک ورڈ ہے وہ بتی غو آ, نہیں جا اکم نہیں ہے. جا اکم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جا اکم میں صرف ایک مد آ رہی ہے نا, الف مدیہ کے بعد حمزہ, یہ واجب متصل ہوگی, آپ جا پر وقف نہیں کر سکتے کیونکہ پورا ورڈ جو ہے وہ کم کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, کم کے ساتھ ہے, اس لیے پھر آپ وہاں پر جا پر سٹاپ نہیں کر سکتے. صحیح, اس میں یہ جو ورڈ آ رہے نا وہ بتی غو آ, یہ جو ہے یہ اقوی سببین میں جا رہا ہے, یہ سیم اقوی سببین ہے, عارض للسکون اینڈ واجب متصل. یاد رکھیے واجب متصل اور عارض للسکون کا جو کمبینیشن آپ کو ملتا ہے نا, اس میں آپ کے پاس چھ پڑھنے کے پاسبل طریقے ہوتے ہیں اور وقف کے تین سٹائل ہوتے ہیں، جو ہم دیکھ چکے نا ابھی، یہ بالکل وہی ورڈز ہیں. پھر اسی طرح سے آیا نمبر ون کے اینڈ میں جو ورڈ آ رہا ہے سوا، یہاں پر بھی جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ اس کو سوا کر کے اسٹاپ کریں گے، صحیح. یہاں پر بھی یہ واجب متصل اور عارض سکون دونوں مدود اکٹھی آ رہی ہیں. یہ جو ہے یہ بیسیکلی واجب متصل اور عارض سکون کے پاسبل کمبینیشن سے. اسی طرح سے آپ کو مد بدل کے ساتھ مد بدل اور مد عارض سکون کا کمبینیشن ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد البدل اور مد عارض سکون کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملتا ہے. اور یہ جو کمبینیشن ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مد بدل بالکل لاسٹ میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی آپ جو ہے بالکل لاسٹ والا جو لیٹر ہے وہ ساکن کر دیں تو مد عارض سکون ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر آپ کا جو ہے وہ مد لیٹر ہوتا ہے اور اس سے پیچھے حمزہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ آپ کے پاس آتے ہیں قرآن، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ورڈ آتا ہے قرآن، قرآن، تو قرآن کے اندر جو ورڈ ہے اس کے اندر جو مدود آ رہی ہیں آپ کے پاس، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آ مد بدل ہے، اور جب آپ آ کے بعد لاسٹ لیٹر کو ٹیمپرری ساکن کر دیتے ہیں تو یہ مد عارض سکون بھی بن جاتی ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مد بدل نا بالکل لاسٹ میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ مد بدل کا مد بدل ہوتی ہے، اور لاسٹ والا لیٹر آپ ٹیمپرری ساکن کر دیتے ہیں تو دونوں مدود یہ اکٹھی آ جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل قرآن ورڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا، مآب ورڈ میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے اس رائیل کا جو ورڈ ہے اس میں ایلا، یعنی یہاں پہ جو ای ہے یہ مد بدل ہے اور لام کو ٹیمپرری ساکن کرنے سے یہ والی مد مد عارض سکون بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس رائیل، اس طرح کے ورڈ. تو یہ اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں ان میں آپ کے پاس تین پاسبل طریقے ہوتے ہیں اسٹاپ کے، کیونکہ اس میں دو مدود ہے نا، بدل ہے اور عارض سکون. تو مد البدل کی کتنی حرکات ہیں، مد بدل کو کتنا کھینچ سکتے، ٹو، اور مد عارض سکون کو کتنا کھینچ سکتے، ٹو، فور، سکس، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس پڑھنے کے کمبینیشن کتنے آگے، بدل ٹو عارض ٹو، بدل ٹو عارض فور، بدل ٹو عارض سکس، تین پاسبل کمبینیشن آگے، اور وقف کے بھی تین ہی طریقے آگے. ٹو کے ساتھ اسٹاپ کر سکتے، ٹو کے ساتھ کب اسٹاپ کر سکتے، ٹو کے ساتھ کب اسٹاپ کریں گے، اقوى سببین کے ورڈز لائک قرآن، مآب، اسرائیل، اس کے اوپر وقف کرنے میں ٹو حرکات کے ساتھ کب اسٹاپ کریں گے. جب آپ کا فری ڈیسیزن دونوں کے لیے، عارض کے لیے تو ہے ہی، سوری بدل کے لیے تو ہوگا ہی ٹو، عارض کے لیے بھی جب ٹو ہوگا آپ کا فری ڈیسیزن تو آپ کا اسٹاپ ٹو حرکات سے ہوگا، اور ٹو حرکات میں آپ اسے مدبی سببین کہیں گے. مدبی سببین وہ مد ہوتی ہے جس میں جو بھی اقوى سببین کی دو مدود آ رہی ہے نا ان کی لینتھ، ان دونوں مدود کی لینتھ برابر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس یہاں پر جیسے اقوى سببین میں بدل اور عارض آ رہی ہیں تو جب ان دونوں کی لینتھ برابر ہوگی تو وہ والی مد آپ کی مدبی سببین کہلائے گی، صحیح. فور کے ساتھ آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں، اور فور کے ساتھ کب اسٹاپ کر سکتے ہیں، عارض سکون کا فری ڈیسیزن فور ہو، بدل کا تو آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹو ہی ہوگا، تو عارض سکون کا فری ڈیسیزن جب فور ہو تو فور کے ساتھ اسٹاپ ہوگا. اور سکس کے ساتھ کب اسٹاپ ہوگا، سکس حرکات کے ساتھ کب اسٹاپ کریں گے، جب عارض سکون کا فری ڈیسیزن سکس ہوگا، ٹھیک ہے. جب عارض سکون کا فری ڈیسیزن سکس ہوگا تو آپ سکس حرکات کے ساتھ اسٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس تین پاسبل اسٹاپ کے طریقے آگے 2, 4 اور 6, جس میں مینلی آپ کا جو پری ڈیسیزن آرت کا ہے وہی آپ کے اسٹاپ کو ڈیسائڈ کر رہا ہے, کیونکہ بدل ویک ہے اور آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سوائے مدی سببین کے کیس میں. اقوی سببین تو تینوں میں اپلائی ہو رہا ہے نا. اقوی سببین جب بھی دو مدود اکٹھی آ جاتی ہے نا, تو جتنے بھی پاسبل طریقے ہیں وہ سب اقوی سببین کے اندر آتے ہیں. دو مدود ہیں, اسٹرانگ بڈی لے لیں, ٹھیک ہے, یہ اقوی سببین ہے. لیکن مدی سببین تب ہوتی ہے جب دو مدود جو اقوی سببین کے اندر موجود ہیں ان کی لینتھ کا پری ڈیسیزن سیم آ جائے. صحیح. تو ہم نے دو کمبینیشن پڑھ لیے. ہم نے کہا کہ واجب متصل کے ساتھ آپ کو آرد سکون اکٹھی ملتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کو مد البدل کے ساتھ مد آرد سکون اکٹھی ملتی ہے. مد بدل کے ساتھ آپ کو مد جائز منفصل بھی اکٹھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس ایگزامپل میں بہت سارے ورڈز نہیں ملے, لیکن دو ایگزامپل اس کی ہیں. اس میں سے میں ورڈز آپ کو دونوں بتا دیتی ہوں, ہم ایک ایگزامپل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہے رآئیدیہم, اور جو ورڈ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے رآ, ٹھیک ہے, بالکل لاسٹ میں آپ کے پاس مد بدل آ رہی ہے. اور سیکنڈ ورڈ آئیدیہم, آپ کا جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے حمزہ سے. تو یہاں پر رآ بدل کے بعد چونکہ سیکنڈ ورڈ آپ کا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس سے یہ مد جائز منفصل بھی ہوگی. تو یہاں پر یہ بدل اور جائز منفصل کا کمبینیشن ہے. اور اسی طرح کی جو دوسری اگزامپل ہے یہ سورۃ نوح میں آ رہی ہے. آیہ نمبر 6 میں یہ ورڈ آ رہا ہے. اور یہ جو رآئیدیہم کی اگزامپل ہے یہ ہے سورۃ ہود آئے نمبر 17 میں. یہ ہے سورۃ ہود آئے نمبر 70. اور دوسری اگزامپل جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سورۃ نوح آئے نمبر, اور یہ ہے دعائی اللہ. دونوں اگزامپل بالکل سیم ہیں, دعائی اللہ. اب یہاں پر دیکھیں دعا, یہ والی کون سی مد ہے؟ دعا کے اوپر جو عین الف کے اوپر ہو رہی ہے یہ کون سی مد ہے؟ سورۃ نوح آیہ 6 مد واجب متصل, ٹھیک ہے, عین کے بعد الف مد دیا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہ واجب متصل ہوگی. ای یہ کون سی مد ہے؟ ای مد بدل. کیا یہاں پر اقوی سببین ہے مد بدل اور واجب متصل کے درمیان میں؟ نو, ٹھیک ہے, نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دعا اس الف کے اوپر ہو رہی ہے, جو واجب متصل ہے وہ عین کے بعد آنے والے الف کے اوپر ہو رہی ہے, جبکہ ای یہ والی مد بدل حمزہ کے بعد آنے والے یا کے اوپر ہو رہی ہے. تو ٹو ڈفرنٹ مد لیٹرز ہوگی نا. دے آر شیئرنگ ون ورڈ بٹ دے آر ناٹ شیئرنگ دا سیم مد لیٹر. ٹھیک ہے, آپ نے سیم مد لیٹر دیکھنا ہے. آ جو ہے واجب متصل اس آ کے اوپر ہے, اس آ کو واجب متصل کے مطابق کھینچیں گے. اور بدل کہاں ہے؟ ای یہاں پر اس یا کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ جو اقوی سببین ہے یہ ایکچولی مد بدل میں ای یہ مد بدل ہے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ بھی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو یا مد کے بعد, یا مد سے پہلے حمزہ آ گیا مد بدل بن گی, اور اسی یا مد کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ جائز منفصل بن گئی. تو اب یہ جو یا ہے یہ دو مدود شیئر کریں, مد بدل بھی شیئر کریے سیم یا, اور جائز منفصل بھی سیم یا شیئر کریے. ای اور اللہ یہ تو دعا ای کا لاسٹ پارٹ ہو گیا, اور اللہ کے ساتھ منفصل ہے. تو ای جو ہے وہ بدل پر, ای بدل بنا رہی ہے, اور اللہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ جائز منفصل ہے. دیکھیں دعا ای جو ہے یہ تو اٹسلف ون ورڈ ہے, رائٹ, لیکن جائز منفصل دعا ای کے اندر موجود نہیں ہے, ای اور اللہ کے بیچ میں موجود ہے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ دو ورڈز میں جو ہم منفصل کی بات کر رہے ہیں وہ دو ورڈز میں ہیں، وہ آگے والے ورڈ کے ساتھ مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ای اور اللہ کے بیچ میں مد ہے یہ جائز منفصل ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس دو مدود آگی ہیں، ای بدل اور اللہ کی وجہ سے جائز منفصل بھی. تو یہاں پر ہم اقوى سببین اپلائی کر دیتے ہیں. تو بدل اور جائز منفصل میں جائز منفصل سٹرانگ ہے، جائز منفصل کی لینتھ ہوتی ہے 4 اور 5. تو آپ اس ورڈ کو یا 4 سے پڑھیں گے یا 5 سے پڑھیں گے، جو بھی آپ کا جائز منفصل کا پری ڈیسیجن ہے. اس کیس میں مد بھی سببین نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اس کیس میں مد بھی سببین نہیں بنے گی، کیونکہ ان میں کوئی کامن ایسا نمبر ہی نہیں ہے نا جو سیم آئے. لینتھ ان کی سیم نہیں ہو سکتی، بدل 2 ہے، جائز منفصل 4-5 ہے، تو نمبر ہی کوئی کامن نہیں ہے جس میں کوئی کمبینیشن ان کی لینتھ کو میچ کر سکے نا. سو اس میں آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ جائز منفصل کے مطابق ہوگی. یہ تھرڈ کمبینیشن تھا جو آپ کو ملتا ہے بدل اور جائز منفصل کا. کون کون سے کمبینیشن ہم نے دیکھے؟ واجب متصل اور عارض سکون کا، مد البدل اور عارض سکون کا، مد البدل اور جائز منفصل کا. اب ایک اور کمبینیشن ہمیں ملتا ہے مد البدل اور مد لازم کا، مد البدل اور لازم کا. یہ آپ کو تین ورڈز میں ملتا ہے قرآن پاک میں، اس میں سے ایک ورڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ڈسکس کریں گے. یہ ہے سورۃ یونس آیہ نمبر 51. یہ ورڈ ہے آل آنا، صحیح؟ اور اسی طرح کے دوسرے ورڈ جن میں کہ مد بدل اور مد لازم ہے وہ ہے آلہ اور آذکرین. یہ دو ورڈز اور آپ کو ملتے ہیں. یہاں پر جو آپ کے پاس یہ ورڈ آ رہا ہے آل آنا، اس میں آپ دیکھیں آ جو ہے وہ مد بدل ہے، اور اس کے بعد جو لام ہے وہ اصلی سکون کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ مد لازم بھی ہے. آ بدل اور اس کے بعد لام ساکن مد لازم، یہ بدل اور مد لازم کا اقوى سببین ہو گیا. اور بدل اور مد لازم میں مد لازم سٹرانگ ہے، بدل ویک ہے، اور آپ بدل کو چھوڑ دیں گے اور مد لازم کے مطابق اس کو پڑھیں گے. مد بدل جو ہے وہ 2 حرکات ہے اور لازم 6، اور آپ اس کو اس ورڈ کو 6 حرکات سے پڑھیں گے، بدل ڈیلیٹ کر دیں گے، مد بدل نہیں پڑھی جائے گی، مد بدل ڈیلیٹ ہو جائے گی. آل آن، آللہ، آذکرین، ٹھیک ہے؟ تو یہی کمبینیشن آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں کہ بارکم اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جي سو الحمد لله آج آپ لوگوں کا ریویژن تھا اقوى سببین کا، سو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا اچھا ریویژن ہوا، یعنی کہ جو کچھ بھی سسٹر ہینا نے واپس ریوائز کرایا، سو سمجھ میں آیا سب کو؟ جی And I think examples کے ساتھ اور واضح ہو گیا، جی یس، بیکاز جب ریویژن سیشنز ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیا مشکل آپ کو اس میں لگتی ہے، بیکاز اگر آپ کو جتنے بھی مد ہیں ان کی اگر ہمیں مقدار پتہ ہے اور یاد ہیں تو پھر انہیں اپلائی کرتے ہوئے اتنا مشکل نہیں ہوگا، جی. اور زیادہ تر ظاہر ہے کہ جو چھوٹے مد ہیں انہیں کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ بڑے مد کے ساتھ میں آتے ہیں، جیسے مد عارض آ جاتا ہے مد متصل کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے آپ نے جیسے دوسرے مد بھی دیکھے تو وہ بہت کم ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی ایگزامپلس تو ہمیں نظر نہیں آتی نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹ وڈنٹ بی ہارڈ. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی بھی، یہ اتنی کافی تھی. مقدار پتا ہے، نام یاد رکھنا مشکل ہے. ناموں کو آپ بالکل کوئی نشانی رکھ کے یاد کریں نا، تو اس سے پھر یاد ہوگی. ظاہر ہے کہ آپ کی ٹیچر نام کے ساتھ میں ہی بتاتی ہیں، تو اگر وہ نام یاد نہیں ہوں گے تو پھر وہ مکس اپ ہو جائیں گے رائٹ، اور پھر وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے اٹ از گڈ کہ ایک ایک کر کے نام یاد کریں کہ ابھی آج میں نے اس والے مت کا نام یاد رکھنا ہے، اور پھر اس کو اتنا فائنڈ کریں، اتنی اس کی ایگزامپلس تلاش کریں کہ پھر وہ یاد ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگلے مت پر چلے جائیں. تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے، بلکہ مجھے یہ ٹاپک بہت ایزی لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایک طرح سے ڈیٹیلز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہاں، تھوڑا سا بس یاد رکھنا ہے کہ کون سا مت بڑا ہے اور کون سا مت چھوٹے اس کی کیٹیگری میں آتا ہے نا. ایسے ہی کہہ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. سو رائٹ، جزاکم اللہ خیرین کثیر، واحسن جزا. انشاءاللہ یہ کہ چوتھی سسٹر ہے نا، میں نے بہت اچھا ریکیپ کرایا، اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو ایگزامپلس وغیرہ بھی سب اس سے بہت اچھی ڈرل ہو گئی ہوگی آلریڈی. سو انشاءاللہ پھر ہم اپنے بریک کی طرف موو آن کریں. جی اپنی 10 منٹ کی انشاءاللہ بریک کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے دوسرے سیشنز ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان
العظيم سبحان الله العظيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا
كتاب الله يهذبنا كتاب الله يهذبنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيام اليوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بيت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيف ہیں آپ سب لوگ ہمارا بریک کا ٹائم بھی اوپر ہوا ہوں الحمد للہ آج تو ماشاء اللہ سے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ بونس پوائنٹس میں بونس ٹائم مل گیا آپ کو ہے نا تھوڑی سی بریک لمبی ہوگی مجھے امید ہے الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کا بڑا اچھا یوز کر لیا ہوگا کتنے سارے ہمارے کام ہو جاتے ہیں نا بریک میں سبحان اللہ ایسے ہی ہے نا الحمد للہ تو کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے ماشاء اللہ کافی سارے تو مجھے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ ٹائپ کریں ون کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں اور ریڈی ہیں اپنی کلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمارا بہت ہی خوبصورت الحمد للہ ماشاء اللہ کچھ تو ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ہے اصلاح القلوب تو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو انجوائے کر رہے ہیں نا اس کو کون سا ہم ٹاپک کر رہے تھے اس میں تسلیم و رضا ہے نا تسلیم و رضا مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بے شک ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہم اس طرح سے ان کو سوچتے نہیں ہیں اس طرح سے لیتے نہیں ہیں تو یہ کتاب پڑھنے سے جو مجھے لگا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے نا کہ کئی چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں ایسی ہے نا الحمدللہ الحمدللہ چلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ کتنی درجے کتنی ٹائپس ہیں اس کی اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے نا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اب اس میں سے چیزیں کیا ہیں کہ انسان کیسے اس کو حاصل کرے کس طرح سے آئے تو نمبر ایک میں آپ کو ان ورڈز کے ساتھ کوڈ ورڈز لکھا دیتی ہوں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ اللہ کا بننے جائیں جیسے ابھی جو بات ہو رہی ہے تو تکلیف تو آئے گی نا سب کھانا کھا کے آیا بھوکے آ گئے سب خاندان گیا ہوا دعوت میں آپ گھر بیٹھ کے دال چاول کھا رہے ہیں تو جو تکلیف یا مشقت آئے نیکی کرنے میں اس پہ صبر کریں سورۃ طہٰ 130 کی دلیل ہے بعد میں پڑھ لیجیے گا پہلی چیز کیا ہے اس راستے میں صبر کرے پھر ہوگا آف کورس آپ کے بچے بھی آپ سے کہیں گے ہم کیوں نہیں جا سکتے ہم یہ کیوں نہیں کھا سکتے سب کھاتے ہیں سب پیتے ہیں ہم کیوں نہ کریں وہ نہ کریں تو آپ صبر کیجئے دوسری چیز اللہ سے دعا کریں میرا خیال ہے جو دروازے دعاؤں سے کھلتے ہیں نہ وہ کسی اور سے نہیں کھلتے اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے اس سلسلے میں یہاں ہمارے پاس دو دعائیں ہیں آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے پہلی دعا حضرت زید بن ثابت سے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے دعا کیا ہے پڑھتے مل کے اسألوک اللہم الرضا بعد القضاء اے اللہ قضاء و قدر کے وقوع کے بعد میں تجھ سے تسلیم و رضا پر کاربند رہنے کا سوالی ہوں یعنی کہ اللہ تو مجھے اپنی رضا دے دے اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اسألوک صحت والعافیت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر اے اللہ میں تجھ سے صحت و عافیت امانت و پاسداری اور حسن خاتمہ یعنی قضاء و قدر پر تسلیم و رضا کا طلبگار ہوں تو دوسری چیز کیا ہوگی دعا کرنا تیسری چیز اللہ کی حقیقی معرفت اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر کیا ہے وہ نوٹ کیجئے الحکیم اس کی حکمتوں کو سمجھیں رحم و کرم کی صفت پہ غور کریں جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی جائے گی اس کے حکیم ہونے کا ہر فیصلہ جو اس نے کیا. ایون یہ ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس کو بھی لیجئے کہ اگر اس نے مکس گیدرنگ کو پسند نہیں کیا تو اس کی حکمت ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے, یا اس نے اگر ڈانس کو پسند نہیں کیا یا اس نے شراب کو پسند نہیں کیا تو آپ مانیے کہ وہ حکیم ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات ہیں, تو اس پہ راضی ہو جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے راضی رہنے کے سب سے زیادہ حقدار معرفت الہی سے سرشار لوگ ہوا کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اسماء الحسنہ پر ایک کورس اب کرنا ہی پڑے گا, اتنے ناموں کا اس میں تذکرہ ہو گیا. پھر اسی طرح جنید کہتے ہیں کہ تسلیم و رضا کا فیضان علم و دانش اور عرفان محبت و معرفت الہی کی قوت کے بقدر ہوتا ہے, یعنی جتنی معرفت اتنی تسلیم, جتنی اللہ تعالی سے محبت اتنی تسلیم ہوگی. اور یہ چیز کے بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ تسلیم و رضا کے ان بلند درجوں تک آپ کیسے پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ دل سے اس بات کا یقین کہ مولا کریم اپنی قضاء و قدر کے اعتبار سے عدل پربر ہے اور اپنے منصفانہ کردار میں غیر متہم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر اتنا تسلیم و رضا کا مقام حاصل ہوا, تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ اللہ عدل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ منصف ہے, اور یہی چیز پھر ہماری اللہ تک رسائی کا ذریعہ بنی. اگلی چیز, چوتھی چیز کیا ہے؟ توکل. اب دیکھیے یہ فیصلے لینا دینا آسان نہیں ہوتا, کئی رشتے چھٹنے کا ڈر ہوتا ہے, کئی تعلق ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے, تو پھر اللہ پہ توکل کیجیے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پانچویں چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ قسمت میں مقرر کر دیا ہے اس کو برضا و رغبت قبول کر لیں. یحییٰ بن معاذ سے پوچھا گیا کہ بندے کو مقام رضا تک کب رسائی ملتی ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ بندے نے اپنے رب کریم سے معاملہ کرنے کی غرض سے اپنے نفس کو چار اصولوں کا پابند بنا لیا ہو. یعنی جب بندہ اپنے آپ کو چار اصولوں کا پابند بنا لے تو اللہ کی رضا مل جاتی ہے, اور یہ کہے کہ اگر تو مجھے عطا فرمائے گا تو مجھے بسر و چشم خود قبول ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو مجھے تو دے گا میں سر سے اور آنکھوں سے دل کی خوشی سے اس کو مانوں گا, پہلی بات. دوسری بات, اگر تو مجھے نہیں دیتا میں اس پر بھی راضی ہوں, اور تیسری, اگر تو مجھے چھوڑ دے تب بھی تیری بندگی اور عبادت کرنے پر تیار ہوں, اور چوتھی بات, اور اگر تو مجھے بلائے تو میں تیری ایک آواز پر لبئی کہنے کے لیے تیار ہوں. بنانا چاہتے ہیں یہ چار اصول اپنے, اللہ ہمیں ایسا بنا لے پھر کافی ہے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے اس سے فائدہ ہوگا. اور جب ایک انسان اپنی زندگی کی گزر بسر کے لیے جو چیزیں اس پہ قناعت کر لے, تسلیم و رضا پہ مائل ہو جائے, تو زندگی کو انجوائے کرتا ہے, پھر اس کو مشکل نہیں لگتا کچھ بھی. چھٹی چیز کیا ہے کہ فقیر اور مسکین لوگوں کی صحبت, کیونکہ ان لوگوں کی زندگی بیچاری قسم پرسی سے چل رہی ہوتی ہے نا, تو جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اللہ پہ راضی رہنا آتا ہے کہ ان سے تو مجھے زیادہ ہی ملا نا, تو میں خوش ہو جاؤں گا. پھر ساتویں چیز, موت کو یاد کرنا, یہ بہت بڑا موٹیو ہے یقین کیجئے. عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا تھا امام اوزائی کو, کہتے ہیں جو بکثرت موت کو یاد کرتا ہے اس کو اس کے سلے میں معمولی مال و دولت پر قناعت حاصل ہو جاتی ہے, اور وہ اسی پر راضی برضا رہتا ہے. تھوڑے پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا. پھر اگلی چیز کے اعلیٰ حوصلہ ہونا, یعنی جس کو انگلش آپ کہیں گے اپنے کیلے پر کو اونچا کریں, اور تزکیہ نفس, اس سے بھی رضا حاصل ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے نفس کو اتنا نیچے ہی نہ گرائیں کہ آپ اللہ کی باتوں پہ بھی تنقید کریں. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کریٹیکل, تنقیدی, شکی, شاکی, شکایتی, وہ نہ بنے, یہ ہے یہ, تو اللہ کی بھی شکایتیں نہ لگائیں, اللہ پہ بھی تنقید نہ کریں, اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. پھر نویں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس دنیا کے کارخانے میں تقدیر کے جو معاملے ہو رہے ہیں اس پر دل جما لیں. دل جمائی, بس میرے لیے یہی تھا, میرا بچہ ایسا ہی ہونا تھا, یا میرے رشتے دار ایسے ہی تھے. یعنی بس اپنے دل کو جما لیں, تنقید کا ذہن نہ رکھیں. یہ ایسے ہی کہ جب بچی اپنے سسرال میں دل لگا لیتی ہے نا, تو آہستہ آہستہ اس گھر کی سب چیزیں اس کو اچھی ہی لگنے لگتی ہیں, اور جو بچیاں دل نہیں لگاتی پھر آپ دیکھیے ایک ایک چیز ان کو چبھتی ہے. تو یہی مراد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے دل لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ بہتر ہے. مثلا آپ دیکھیے بیٹے کی موت, یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے, لیکن لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیری حکمت ہوگی, تجھے پتا اس میں کیا. سورہ کہف میں بھی بتا دیا بچے کی موت ماں باپ کے لیے بدنامی سے بچنے کا ذریعہ بنی, تو جب ایک انسان اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر اس کو سکون بھی ملتا ہے اور اچھے طریقے سے وہ لے آتا ہے. اور دسویں اور آخری چیز کیا ہے؟ غور و فکر. جب آپ مختلف حالات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں نا تو آپ کو حکمتیں سمجھ آتی ہیں. تفکر قلبی کہتے ہیں اس کو. آپ تفکر کرتے جائیں آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ درست سے درست ہوتے لکھیں گے اور غربت بھی اچھی لگے گی. آپ کہتے ہیں شکر ہے غربت ہے, حساب تو نہیں اتنا دینا پڑے گا, یعنی اتنے لمبے کھاتے ہی نہیں ہیں کہ جس کا کل حساب دینے لگ جاؤں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ اپنے دل کو خوش محسوس کریں گے. اب جب ہم تسلیم اور رضا کی بات کرتے ہیں تو ایک دل میں اور سوال آتا ہے, اس میں اور صبر میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو چھوٹا سا فرق بتاؤں. صبر تو کسی مشکل پڑنے پہ کریں گے نا, جبکہ تسلیم و رضا دائمی کیفیت ہے, یہ اسے بہت اونچی ہے. آگے ہم صبر پڑھیں گے الگ سے بھی. صبر اور شکر سے بہت اوپر کا درجہ ہے تسلیم. میں اپنی زبان میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ کوئی بندہ مست ہی ہو جائے, مست اپنے حال میں, اس کو تسلیم کہیں گے, اپنے آپ پہ راضی رہے. تو صبر اور شکر سے یہ بہت بلند درجہ ہے. اور انسان اپنی قسمت پہ راضی ہے, جو ملنا تھا مل گیا, جو نہیں ملنا تھا نہیں ملا. تقدیر کی کوئی تکلیف ہے تو اس پہ جزا فضا نہیں کرتا, کوئی خوشی مل جائے تو اچھلتا کودتا نہیں ہے. ایسا ہی بندہ راضی برز ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کے پاس گئے, ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہوا تو عمر بن عبدالعزیز اس کے پاس گئے, دیکھا وہ شخص صبر اور شکر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا کہ بخدا یہی تو تسلیم و رضا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ رضا ہے یا صبر ہے؟ یعنی یہ صبر کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ مشکل وقت میں صبر ہوتا ہے. تو رضا اور صبر کا فرق نوٹ کر لیجئے کہ رضا بندے کے ساتھ ہر وقت ہر حال میں لگی رہتی ہے سائے کی طرح, خوشی میں نہ خوشی میں, پیٹ بھرا ہوا ہے خالی ہے, ہر بات میں الحمدللہ, کھایا تھا الحمدللہ, کیا ملا الحمدللہ, سوئے تھے الحمدللہ, الحمدللہ الحمدللہ. کوئی پہچان ہی نہیں سکتا اس بندے کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. جبکہ صبر مصیبت اور مشقت کے وقت میں آتا ہے. تو صبر ٹائم باؤنڈ ہے, جبکہ جو دوسری چیز ہے وہ اس سے نہیں ہے, فرق ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ایک قول ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ اولو العزم بندے ایسے ہیں جنہیں تسلیم و رضا کی جگہ صبر اور شکر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے. کیا پتا چلا؟ کہ وہ صبر اور شکر کو بھی اپنے لیے کوئی بہت بڑا گول نہیں سمجھتے جب تک تسلیم و رضا نہ آ جائے. اللہ ہمیں یہ درجہ عطا کر دے. اب آخری ٹاپک ہے اس مضمون کا جو آپ سب کو ہی پتہ ہی ہے, لیکن ہم سب ایک جگہ چیزوں کو جمع کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ملے گا کیا. کیونکہ ہمارا حال تو یہی ہے نا کہ جو بھی کریں اس کے بعد ملے گا کیا, تم بنو گے کیا. تو تسلیم و رضا سے فوائد کیا ملیں گے؟ سب سے پہلا یہ کہ جنت میں داخلہ چاہتے ہیں. اور اس پہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو سعید خدری سے کہ آپ نے فرمایا ابو سعید جو اللہ کو بحیثیت رب اور دین اسلام سے بحیثیت دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی رضا مندی کا اظہار کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضرت ابو سعید کو یہ بات بڑی اچھی لگی, گویا کہ ان کی دل کی بات پوری ہو گئی. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کس طرح اس بات کو دوہرا تو دے. تو آپ نے اس کو دوبارہ تاکید کے ساتھ دوہرایا. اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں جو شخص اس چیز سے رضامندی کا اظہار کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف اتارا, وہ کیا ہے؟ آسمان سے زمین کی طرف کیا اترتا ہے جی؟ تقدیر کے فیصلے. اس کا انشاءاللہ جنت میں داخلہ یقینی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش. تسلیم و رضا سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. دلیل ہے اس سعد بن ابی وقاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی مؤذن کی اذان سنے, یعنی اذان سنے تو کیا کہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربم وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا, تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا حتیٰ کہ وہ بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص صبح شام تین تین بار یہ کلمے پڑھے, آپ بھی دہرا لیجئے, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق بنتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس بندے کو راضی کر دے. سبحانہ. اگلا فائدہ حصول رزق میں برکت اور اضافہ. کتنے لوگ ہیں جو مالی پریشانیوں کا شکار ہیں؟ علاج یہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی طرف روایت ہے, ابو الاعلیٰ کی ایسی روایت ہے کہ بنی سلیم کے ایک فرد نے یہ حدیث بیان کی اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا. کیا روایت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے اس کو آزماتا ہے اور پرکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے حق میں مقدر کر رکھا ہے وہ اس پر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے, تو اللہ اس کو اس میں برکت عطا کرتا ہے, اس کے رزق میں وسعت بخشتا ہے. اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی کسی چیز پر ناراضگی اور برمی کا احساس یعنی غصے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور وسعت کا معاملہ نہیں کرتا. تو آج سے کبھی بھی کوئی اریٹیٹ نہیں ہونا, بس انگلش میں آپ سمجھ لیں, کسی فیصلے پہ اریٹیٹ نہ ہو. آپ کا بچہ بھی رو رہا ہے نا, پھر بھی اریٹیٹ نہ ہو. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر اس طرح اگلا فائدہ کیا ہے کہ رحمت, خوشگواری, مدد اور نصرت کا نزول ہوتا ہے اور زندگی کی راحت, سکون اور پاک اور حلال روزی کا حصول ہے. اب یہ ایک روایت میں اتنا کچھ تھا اس لیے اکٹھا لکھ دیا گیا. اقسم بن سیفی کہتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ روزی پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے جس کی زندگی خوشگوار ہے, جو شخص اپنے حال پر قناعت کرتا ہے اور صابر شاکر ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ زندگی کے لطف اور اس کی چاشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور یقین کیجئے یہ سچ ہے, زندگی کو صرف وہ انجوائے کرتا ہے جو اللہ پہ راضی ہے. اور اللہ کی ذات سے رضامندی دنیا کی جنت کا صدر دروازہ ہے. یہ ہائی لائٹ کر لیں, آپ راضی ہیں اللہ سے تو آپ کی دنیا میں جنت کا دروازہ کھل گیا. اور عارفین, عارفین کہتے تھے اللہ کو پہچاننے عارف, اور سالکین اس راستے پہ چلنے والے, ان کی آرام گاہ ہے. اور محبین کی زندگی کا شعار ہے, اور عابدین کی لازوال نعمت ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, مشکل ہیں تھوڑے لیکن بہرحال برداشت کر لیجئے. تو بات کیا پتہ چلا کہ تسلیم و رضا ہی بندے کو دنیا کے غموں و تکلیفوں سے بچا کر خوشی, سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ بندے کو سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا. بعد وہ نمازیں پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہوتے. کسی کا جملہ بڑا خوبصورت ہے, جو کچھ میسر ہے اس پر رضامندی اور قناعت, اور مقدر پر صبر اور شکر کا نام بہترین اور خوشحال زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لذت دے دے. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کی صفت رحمان ہے تسلیم و رضا کی دولت ڈال دے تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے, استغنا, اور لذت آشنائی کی دولت سے سرشار ہو کر زندگی گزارتا ہے. اور اس کی زندگی آرام و آسائش اور عیش و عشرت میں کٹی ہے, پھر چین و سکون سے اس کی زندگی گزرتی ہے. اگلا فائدہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ملتی ہے. حضرت انس سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں دوچار کرتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہم کسی سے محبت کریں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو دوسری طرف کے تحفے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بیماریوں کے تحفے بھیجتا ہے کسی سے خوش ہو کر, دکھوں کے, تکلیفوں کے, پھر کیا ہوتا ہے؟ آزماتا ہے. جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھی رضا مندی اور خوشنودی ہے, اور جو اس پر ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے. تو آج سے بعد کبھی اپنے رب سے ناراض نہ ہو. ابو دردہ سے ایک روایت ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندے کی طرف سے اس کے فیصلے کو تسلیم و رضا کی نگاہ سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پتہ کیسے سمجھیں؟ آپ کا ایک بچہ ہے, دال رکھے اسمائل, سبزی رکھے اسمائل, دو دن پرانا سالن گرم کر کے رکھے اسمائل, اور چکن رکھے تو اسمائل, آپ کو کیسا لگے گا؟ بس یہ ہے تسلیم و رضا. آپ خوش نہیں ہوں گی اس سے؟ تو آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. اور ایک ہے, کیا پکایا ہے؟ میں نہیں کھاتا. کیا بغیر نہیں کھانا, اس میں نفس اس میں پاؤں پٹکتا جاتا ہے, خود بھی بھوکا سوتا ہے, ماں کو بھی جلاتا ہے. تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن ہم اپنی زندگی کو اجیرن کر لیتے ہیں اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہو کر. اور اللہ کی رضا مندی دنیا آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہے. سورۃ توبہ 82 کے اینڈ پہ آپ دیکھیے, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے؟ عبودیت کی انتہا. بندے کو بندہ بننا ہی تب آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں. پھر عاجزی آتی ہے, پھر وہ مقام آتا ہے کہ انسان خود کو اللہ کا بندہ محسوس کرتا ہے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے راضی ہونے پر اس کو کیا دیتا ہے کہ مقام تسلیم و رضا بندے کو اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے احکام شریعہ اور اس کی طرف سے مقدر کی ہوئی قضاء و قدر کی طرف سے محسوس ہونے والی ناراضگی خفگی اور تعرض اور خلاف ورزی سے چھٹکارے کا ذریعہ. یعنی اس کو چھوٹا کر لیجئے کہ جب اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو شریعت کے جو احکام اور زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں اس میں بندے کے دل میں جو گرجیز ہوتے ہیں جو غصے ہوتے ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں. اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, کہنے لگے کہ بیٹا میری وصیت کو قبول کرو اور گرا سے باندھ لو, اگر تم نے میری وصیت کردہ بات کو یاد رکھا تو سعادت مندی کی زندگی سے تم بہراور ہوگے اور قابل ستائش موت نصیب ہوگی. میرے بیٹے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بندے کے لیے مقدر کر دیا وہ اس پر راضی برضا رہا. اللہ اس کو استغنا یعنی بالکل لاوبالی ہونا اس کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے, اور جو شخص دوسروں کے مال و دولت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا ہے اس کو تنگ دستی اور مختاجی کی حالت میں موت آتی ہے, اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقرر کردہ فیصلے کے بارے میں متہم قرار دیتا ہے. اللہ نہ کرے, یعنی اللہ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے ونعوذ باللہ کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ایسا نہیں کیا. مثال دیکھ لیجئے ابلیس کی ہے, سجدے کا حکم دیا تو کہنے لگا کیوں دیا. آج سود خوری اور پردے اور حجاب کے اور ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیوں فیصلے کیے, تو آپ کہاں سے اتنے بڑے ایگزامینر ہو گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر اپنی مرضی سے باتیں پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے ہر حکم پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح نواں فائدہ کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی یاد دہانی کراتا ہے اس کو, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف یاد آ جاتا ہے. اللہ کے نبی جب بھی کسی غم میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, کافی دن سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی, لیکن آپ سب کو زبانی آنی چاہیے. طویل دعا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس سے آگے بھی ہے لیکن یہاں جو ہمارا موضوع ہے اس کا حصہ پورا ہوا. اے اللہ, میں تیرا غلام اور تیرے غلام بندے کا بیٹا اور تیری غلام یعنی میری ماں بھی تیری غلام تھی اس کا لخت جگر ہوں. میری پیشانی تیرے قبضہ تصرف میں یعنی میری تقدیر تیرے ہاتھ میں. بندہ عاجز پر تیرا حکم صادر ہوگا جاری و ساری ہے. تو اس ادنا غلام کے بارے میں تیرا فیصلہ عدل اور انصاف والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انصاف والے فیصلے کیجئے. دسواں فائدہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لانا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہی نہیں ہیں تو پھر آپ آخر میں شکر ہی کریں گے. گیارہواں فائدہ کیا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کی سختی کم ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات بولی تو مجھے یاد آ گیا بچپن میں کسی وقت کا, وہ وقت کہ جب انجیکشن لگتا ہے نا بچے کو تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, جسم ڈھیلا چھوڑ دیں. جب آپ انجیکشن لگواتے ہو جسم ڈھیلا چھوڑتے ہیں نا تو درد کم ہوتی ہے, اور جو لوگ اکڑا لیتے کھینچتے ان کو درد زیادہ ہوتی ہے. یہی ہے بات, جب تکلیف پہ آپ جسم نرم کر دیتے ہیں نا تو تکلیف کی کمی ہو جاتی ہے. جیسے وقت پہ سخت ہوتے وہ اور ہی پھر تکلیف زدہ ہو جاتے. پھر اگلا فائدہ, کینہ کدورت بغض اور حسد سے نکل جاتا ہے انسان. آپ کو دیکھیے کیسے کیسے انگریڈینٹس مل رہے ہیں خوبصورت زندگی کے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے دل کیسے پاک ہو. مثال ہے, کسی نے آپ کا دل دکھایا, آپ کہتے اب میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, چھوڑوں گی نہیں, بخشوں گی نہیں, قبر کی دیواروں تک نہیں کروں گی. تو آپ نے خود کو کیا سزا دی نا. کسی نے کہا کہ غصہ کیا ہے, کہا دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا. اور اٹس ٹرو, اب جب آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, کسی نے آپ کا دل دکھایا, تکلیف دی, دکھ دیا, تو آپ کیا کہیں گے, رضیت باللہ ربا, اللہ نے اس کو توفیق دی تو اس نے ایسا کیا نا. تو آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے سب نیگیٹو فیلنگز نکل جائیں گی. پھر آپ کہہ سکیں گے کہ میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد اگلا فائدہ کہ حکمت الہی پر یقین صادق کی دولت ملتی ہے. یعنی بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ صحیح ہوتے ہیں اور اس کے فیصلوں پر دل میں کوئی وسوسے نہیں آتے. پھر چودواں فائدہ کیا ہے کہ عابد و زاہد اطاعت شعار فرما بردار اور نیک لوگوں سے راضی و رضا رہنے والے شخص کا سبقت لے جانا. یعنی یہ اتنے کام کر کے لوگ آگے نہیں آتے, ان کی نسبت ایک بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اعلیٰ درجے پا لے گا. بہت پیارا قول ہے امام ابن قیم کا, اگر آباد میں پڑھ لیجئے گا. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کس طرح سے ہم پھر دوسرے کام کرنے والوں سے زیادہ اچھا رکھے. اور یہ بات کبھی نہ بھولے کہ ہم دل کی عبادت پڑھ رہے ہیں, یہ دل کی عبادت ہے اور عبادت میں شرک منع ہے. جب ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے تو ہمارا دل عبادت میں خلل محسوس کر رہا ہوتا ہے, اسی وجہ سے پھر ہم اس کی لذت کو پا نہیں سکتے. پندرواں فائدہ کیا ہے کہ نیکیوں میں زیادتی ہوگی اور اجر اور ثواب میں ترقی ہوگی. آف کورس ایسے ہی ہوگا نا. آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, اچھے دل سے پڑھتا ہے, پھر نماز پڑھنے کے بعد جب نماز چھوڑ دے گا تو اس کا اجر بھی چھوٹ جائے گا نا. اسی طرح جب ایک بندہ اطاعت کرتا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو مسلسل عبادت کی شکل میں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سے خشیت خوف محسوس کرنا, یہ سب کچھ بھی اسی میں آتا ہے. آخری فائدہ جو اس کتاب کے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ بندے کو عزت و شرف اور استغنا اور لذت آشنائی ملتی ہے. سورۃ آل عمران 62, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے, جسے چاہے بادشاہی دے, جسے چاہے چھین لے, اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے, تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے. یہ ہے اصل میں تسلیم کا درجہ, بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں جسے قناعت کی دولت دے دی گئی اس کو عزت اور شرف عطا کر دیا گیا, اور جسے لالچ اور حرص مل گیا وہ ذلیل و خوار ہو جائے. یعنی اصل میں ہم دعا میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ تما دل کی موت ہے اور غنا دل کی زندگی ہے. اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم و رضا جو ہے وہ آپ کے دل کو بھی مطمئن کر دیتا ہے, پھر آپ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں. تو پھر خلاصہ کیا نکلا کہ جب اللہ سے راضی ہوں گے قناعت آئے گی, قناعت ملے گی تو ہر خوبی آپ کو مل جائے گی. حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ کو مخاطب کیا تھا, یہ ان کے دور کے گورنر تھے, تو کہنے لگے اما بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے بعد ہر قسم کی خیر اور بھلائی رضامندی اور قناعت میں پوشیدہ ہے. اگر تم تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضامندی پر قانع ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ, ورنہ صبر سے کام لیتے رہو اور صبر کرو. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رضامندی و قناعت اور امید اور بیم کے درمیان فرق کیا ہے. دیکھیں تسلیم و رضا کیا ہے, بندے کے ساتھ چپکی رہے گی, ہر وقت کی کیفیت ہے. وہی فرق ہے جو پیچھے ہم نے صبر کے ساتھ دیکھا تھا. صبر سے اپوزٹ ادھر ہے. آپ اللہ سے خوش یا امید لگاتے ہیں, کبھی لگا سکتے ہیں, کبھی ٹوٹ سکتی ہے, لیکن رضا جو ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے. آپ ہر وقت, حتیٰ کہ دیکھیے دنیا میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور قبر میں بھی, برزخ میں, قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. کیونکہ بندہ جب راضی جو ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض تو نہیں کرے گا نا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ قبروں میں جب انسان عالم برزخ کا وہ گزارتا ہے تو بندہ اس وقت بھی خواہش کرے گا کہ قیامت آئے اور اس کو وصل جنت مل جائے. پھر جنت میں جائیں گے, خوف تو نہیں ہوگا وہاں, لیکن جنتی وہاں اللہ تعالیٰ سے راضی بہت ہوں گے. رادیت مردیا. اور یہ آخری پیراگراف پڑھ لیجئے کہ قلب سے تعلق رکھنے والے اعمال ثلاثہ سے کے مابین فرق کی ذریعہ. یہ تین اعمال ثلاثہ کیا ہے؟ یہی جس کا ذکر چل رہا ہے, رضامندی, قناعت اور امید. تو کہتے ہیں کہ اس کے فرق کے بعد کیا کہ جو اہل جنت کی رضامندی کی دلیل ہے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور دیندار لوگوں سے راضی اور خوش ہوگا, اور ان سے جنہوں نے اس کے راستے میں قربانیاں پیش کی, اور انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی کرے گا, اپنی عطاؤں سے نوازے گا, اور وہ کچھ دے گا جس کی وہ رب کریم سے امید کیا کرتے تھے, آس لگائے رہتے تھے, بلکہ ان کے وہم گمان سے بھی زیادہ دے گا. دعا کیجئے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو. سورہ حج 58-59 میں اسی کا ذکر ہے. اور ایسے لوگ تو دنیا میں اللہ سے راضی ہوں گے نا. اللہ ان کو سورۃ الحاقہ 19-20 میں خوشخبری دیتے ہیں, فہو فی عیشۃ راضیہ, دل پسند زندگی ہوگی. اور سورۃ غاشیہ میں آٹھ اور نو آیت ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اور آخری بات کہ جس کی زندگی اللہ کی رضا والی ہوگی اور وہ راضی ہوگا تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو پکار دلائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے. اور یہ سچی بات ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں موت کے وقت اس کی دوسروں کو بھی دکھا دیتے ہیں. اور سورۃ لیل 17 سے 21 میں حضرت ابو بکر صدیق کی صفات میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب اللہ ابو بکر کو وہ کچھ دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. اور سورۃ قاریہ 6-7، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عیشت و راضیہ عطا کرے. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک انسان جب دل سے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو قناعت دے دیتا ہے، اللہ اس کے حال پہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے. لیکن یہ دولت بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور دنیا میں آپ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی فیلنگز کے ساتھ ہے. کوئی کہتا ہے سردی بہت ہے، کوئی کہتا ہے گرمی بہت ہے، کوئی کہتا ہے سب ٹھیک ہے. جب آپ کہتے سب ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ کو نہ غم چبھتے ہیں نہ خوشیاں بہکاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں حقیقت میں تسلیم و رضا کا اہل کر دیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اصلاح القلوب کے سلسلے میں آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے شکر. الحمدللہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ان میں سے ہر چیز پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے لگا کہ اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی. کچھ چیزیں ہمارے لیے تھوڑی سی نئی بھی تھی، لیکن اب جو ٹاپک ہے وہ اتنا عام ہے کہ جب بھی قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں شروع میں جس چیز پہ بات ہوتی ہے وہ شکر ہے. آج ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے. اگر خلاصے میں کہہ دوں تو آپ کہہ لیجئے کہ ایمان کے دو حصے، آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا صبر ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہر چیز جوڑوں میں ہے نا، گرمی کے ساتھ سردی ہے، رات کے ساتھ دن ہے، اسی طرح جنت کے ساتھ جہنم بھی ہے نا. تو آپ جنت اور جہنم کو لکھ کے دیکھ لیجئے کہ شکر اور صبر یہ دو ایسے دروازے ہیں کہ شکر ہوگا تو بھی جنت میں جا سکتے ہیں، صبر ہوگا تو بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اس کا اپوزٹ کر لیجئے، نہ شکرے بنیں گے تو جہنم میں جا سکیں گے، بے صبرے بنیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو آپ کہہ لیجئے کہ شکر جنت میں جانے والے دو میں سے ایک دروازہ ہے. بہت سارے لوگ شکر کے ذریعے جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ صبر کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے. شکر کیا ہے؟ معراج ہے. دل کے اندر جو جذبے ابھرتے ہیں نعمت کو پانے کے بعد، اس کو انسان شکر کا نام دے سکتا ہے. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا خیر خواہ ہوں، مجھے نجات ملے، میں کامیاب ہوں، میں اس دنیا میں بھی خوش رہوں، میں آخرت میں بھی خوش رہوں، تو اس کو اپنے اندر شکر کے جذبے کو اپنانا ہوگا. کہہ لیجئے یہی ہے وہ نعمت کہ جس کو پا کر انسان جنت تک پہنچتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر اور شکر جنت کی طرف جانے والے کے دو پر ہیں. آپ سوچیے سبیل الجنہ کیا ہے، جنت کا راستہ. آپ اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ جائیں گے، کچھ مشکلات آئیں گی تو صبر کریں گے، اور جو نعمتیں ملیں گی اس کے مواقع ملیں گے، خوشی ملے گی، اس پہ شکر کرتے جائیں گے تو آپ کا یہ سفر پورا ہو جائے گا. بہت سوچ کے سبیل الجنہ قرآن تفسیر کورسز کا نام رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو واقعی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کو لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں. بہت آسان روٹ ہے اس کا، شین کافرا شکارا یشکرو شکرن شکورن شکرانن، یہ اس کے ڈفرینٹ سیگے ہیں، فارمز ہیں. احسان شناسی اور منت کشی اور اس کے کھلم کھلا اعتراف کا نام شکر ہے. یعنی نمبر ایک، کسی کے احسان کو پہچاننا، اب کچھ لفظ چونکہ شروع سے سنتے ہیں نا تو ہم اس کو بولتے ہوئے غور نہیں کرتے، حالانکہ احسان شناسی، شناسا کون ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بڑے شناسا آپ لگ رہے ہیں، آپ سے تو ہماری پرانی شناسا ہی ہے. تو احسان شناسی کیا ہے؟ کسی کے احسان کو پہچاننا. کسی نے بھی آپ پہ کوئی احسان کیا، آپ اس کو پہچان لیں، اس کے بعد جو اس کا اعتراف ہوگا نا اس کو آپ شکر کہتے ہیں. اب یہاں لفظ مشکل لگیں گے آپ کو، کچھ لازم اور متعدی کی بات ہے، اس کو پیچھے کر کے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتا دیتی ہوں. آسان سی بات کیا ہے کہ شکر کا لفظ ایک ایسا ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو دوسروں کا بھی آپ کو دیکھ کر شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے. عربی زبان میں لازم اور متعدی دو سیگے ہیں جس کی اس وقت ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کہہ لیجئے کہ ایک چین ری ایکشن ہے. شکر والا ایک بندہ آپ کے گھر میں آ جائے تو پورا گھر شکر گزار بن جاتا ہے. تشکر کا معنی بھی اس میں آتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں رجل شکورن، بڑا ہی شکر گزار بندہ. اسی طرح شکران کفران کی ضد ہے، اپوزٹ ہے کفران کا. شکر کو اگر آپ بالکل ہی ڈکشنری میں لیں، یعنی اسلام کو پیچھے کر دیں اگر ڈکشنری میں، تو کوئی بھی پڑھ لے گا تو شکر کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کے اوپر غذا کا اثر. چارہ کھاتے ہیں نا جانور تو موٹے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پھر دودھ دیتے ہیں. اسی طرح جو کھایا ہوتا ہے اس کا اثر جانور کے جسم پہ جو دکھتا ہے نا اس کو شکر کہتے ہیں. اسی طرح حیوانات پر غذا کے اثر کو بھی شکر کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح جانوروں میں سے اس جانور کو شکور کہا جاتا ہے جو کم چارہ کھا کر موٹا اور فربا ہو. اب آپ سوچئے، کم چارہ کھائے اور کوئی زیادہ دودھ دے تو اس کو تو شکور کہیں گے، تو بندوں میں بھی شکر گزار کون ہے؟ کم نعمتیں پا کر اللہ کا شکر زیادہ کرے، اللہ کی قدردانی کرے، اللہ کی بات کو مانے. عرب لوگ کہتے ہیں وش تکر تل سما، آس بارش ہونے لگی اور اس کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے. اس طرح عرب لوگوں نے جب یہ کہنا ہو کہ تھن دودھ سے بھر گئے جانور کے تو کیا کہتے ہیں؟ وش کرو ادر وش تکرا. تو گویا کہ آپ سارے معنوں میں دو چیزیں کامن دیکھیں گے، شکر میں زیادتی ہے، بڑھوتری، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نرشمنٹ، بڑھنا. تو شکر حقیقت کیا ہے کہ علل اعلان یا خفیہ طور پر، یعنی دونوں صورتوں میں، اوپنلی اور ہڈنلی، معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری اور اطاعت کے کاموں میں جد و جہد کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں. بولوں دوبارہ، کھلے عام گناہ جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا یا خفیہ گناہ. اب آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے سامنے جو گناہ ہوتے ہیں یا راتوں میں یا چھپ کے تنہائی میں ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے، پہلا درجہ. اس کے اپوزٹ نیکیوں کو کرنے کے کام، اطاعت، فرما برداری، اللہ کی خوشی، اللہ کو خوش کرنے والے کام، اس کو کرنے میں جو جد و جہد ہوتی ہے نا اس کو شکر کہتے ہیں. اب بتائیں دنیا میں آج کتنے کو لوگ شکر گزار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. اسی طرح شکر کی ایک اور تعریف ہے، یعنی نعمتیں دینے والی ذات یعنی اللہ. اس کے شکر کا خیال کرتے ہوئے اپنی غلطی اور لغزش کا اعتراف کرنا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا احساس دل میں رکھنا، اپنی غلطیوں اور اپنی لغزشوں اور تقصیروں پر شرمندہ ہونے کا نام شکر ہے. اسی طرح ایک اور تعریف ہے، احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار، شکر کہلاتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ انسان پر الہ العالمین کی نعمتوں کے اثر کا ظہور اس حال میں، نوٹ کیجئے، اللہ کی دیوی نعمتوں کا اثر اس حال میں کہ دل ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہو اور زبان اللہ کی حمد و ثنا سے سرشار ہو اور اس کے اعضاء یعنی لمبس، اس کی باڈی کے جو پارٹس ہیں، اعضاء اور جوارح اللہ کی عبادت اور اطاعت کے نشے میں چور ہوں. دراصل بندے کی یہی وہ کیفیت ہے جس کو شکر کہیں گے. کتنی چیزیں ہیں؟ نعمتوں کا اثر جسم پر، دل ایمان سے بھرے ہوا، زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں، اور جسم کے اعضاء وہ کام کریں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کیفیت کو شکر کہیں گے. ہم نے کیا سوچا تھا؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یا ہم کہتے شکر ہے. یہ وہ شکر نہیں ہے جو ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، جو بچپن سے ہم نے دیکھا. دو لفظ اردو میں بولتے ہیں، ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے شکر. دونوں کا فرق کیا ہے؟ ادھر بہت مشکل تعریف لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھیے، ایک ہے کسی کی حمد بیان کرنا، تعریف کرنا کسی کی. آپ کی اپنی فیلنگز نہیں چاہیے، بس آپ تعریف کریں. ہم کہہ لیجیے پریزنگ کے معنوں میں، ٹو پریز اینی ون. مثلا آپ کہتے ہیں کہ درخت بڑا خوبصورت ہے، پریز کر رہے ہیں، لیکن اس درخت کے اور آپ کے بیچ میں کوئی احسان کا جذبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حمد کے کسی بھی خوبصورت چیز کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں ہو کتنا خوبصورت درخت ہے یا کتنا خوبصورت گھر ہے. تعریف کرنے میں دل کے جذبے کوئی نہیں ہوتے. بہت ساروں کی آپ تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں نوٹ کرتے. کسی دوست کو آپ نے دیکھا وہ بڑا خوبصورت سوٹ پہنی ہوئی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ حمد ہے، لیکن آپ کو کیا لگے وہ تو آپ کی دوست ہے، نہ آپ کا ہے نہ آپ کو اس سے کوئی کشش ہے. جبکہ شکر کیا ہوتا ہے؟ ایسی تعریف کہ جس چیز کی تعریف کرے اس کا آپ سے بھی تعلق ہو، یہ ہے شکر. اللہ کی حمد بھی ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور شکر جو ہے زبان، دل اور اعضاء سے ہوتا ہے. تین چیزیں ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے یہ سب کچھ کرنا ہے. دل اللہ کی محبت سے بھرا ہو، اور زبان اللہ کی حمد کے ترانے بولے، اور جسم کے اعضاء اللہ کے کہے ہوئے کاموں کو کرے. ایسا بندہ ہے شکر گزار بندہ. پھر حمد اور شکر کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حمد تو شکر کی جگہ پہ آتا ہے، لیکن شکر حمد کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کے جو تین مختلف متعلقات ہیں، یعنی جن جن جسم کے حصوں سے شکر ادا ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں. جیسے کھانے کا کام ہم منہ سے لے کر معدے تک کرتے ہیں نا، تو کچھ عضو اس میں ہوتے ہیں. اسی طرح شکر کے عمل کے لیے دل کی گہرائی سے لے کر زبان کی نوک اور جسم کے جو لمبس جو کہ مکلف ہے، مثلا آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ فائیو لمبس ہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں کو آپ شکر کہیں گے. پھپھڑے کیا کرتے ہیں؟ کوئی شکر کی بات ہی نہیں، وہ تو آٹومیشن پہ لگے ہوئے. دل دھڑک رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، وہ نہیں ہے. جسم کے وہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے بس میں دے دیے، چاہو تو ایک جگہ یوز کر لو، چاہو تو دوسری جگہ کر لو. تو شکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں کہ شکر کا محل کیا ہے. وہ جگہ جہاں سے شکر کے جذبے پھوٹتے ہیں وہ دل ہے. جب ایک بندے کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں یہ اللہ کا انعام ہے، تو یہ ساری نعمتیں اسی نے دی ہوئی ہیں، بس وہ جو اندر ایک تھینک فلنس کی یا گریٹ فلنس کی فیلنگز ہے نا، اس کو شکر کہتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو لوگوں سے ہی جوڑ دیتے ہیں. یہ ابو نے دیا، یہ ماں نے دیا، یہ شوہر نے دیا، دوست نے دیا، یہ باس نے دیا، اور اللہ جو اصل مالک حقیقی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو شکر کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر یہ گہرے جذبے ہوں کہ میں نے اللہ سے جو پایا ہے میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ وہ پہلی نعمت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی، انشکر للہ. تو بچوں کی تربیت میں سب سے بنیادی نقطہ کسی بچے کو سکھائیں گے نا، تو ان کو اللہ کا شکر گزار بنا دیں. 7 سال کے ہونے پہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں گے، بالغ ہونے پہ روزے بھی رکھنے لگ جائیں گے، جوان ہوں گے 12-14 سال کے تو نظریں بھی جھکیں گی، شہوت بھی دبے گی، بڑے ہونے پہ اللہ کے راستے کے مجاہد بھی بن جائیں گے. شرط ایک ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ کی نعمتوں کے احساس سے جوڑ دے. سورت فاتر آیت 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو وہ نعمت جو میری تم پر ہے. تو جب بندے کو نعمت کی پہچان ہوتی ہے تو نعمت دینے والے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. اب جب دل میں یہ جذبے، آپ سوچیں نا، دل کی محبت ہے، اور میں پیچھے والے ٹاپک کے ساتھ اس کو ضرور جوڑوں گی، شکر کے جذبے تسلیم و رضا میں ڈھلتے ہیں. آپ امیجن کیجئے، یعنی آپ بھوکے تھے، کسی نے آپ کو کھانا بنا کے دیا، آپ کا معدہ خالی تھا، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کے سر میں درد ہو رہی تھی، آپ نے اس کے پکے ہوئے کھانے کو کھایا، تو آپ کے دل کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے اس کے لیے. اب اس کو کئی گنا بڑا کر لیں. اللہ کی ذات، جس نے کھانا پکایا اس کو کھانا پکا سکتا تھا اگر نمک نہ ہوتا، چینی نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا، آٹا نہ ہوتا، چاول نہ ہوتے، بس پھر یہ آٹا، روٹی، چاول، یہ کس نے بنائے؟ ان کیفیات کو جمع کر کے جو ڈوری اللہ تک جاتی ہے نا اس کو شکر کہتے ہیں. جب بندے کے دل میں اللہ کا شکر آ جاتا ہے نا تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کرے. جیسے اندر جذبے ہوتے ہیں نا تو الفاظ مانگتے ہیں, تو پھر دوسرا شکر ہے جس کو زبان کا شکر کہتے ہیں. زبان کا شکر کیا ہے؟ جو دل میں ہے نا وہ منہ سے بولو. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ بندے کی زبان ترجمانی کرتی ہے بندے کے دل کی. دل میں محبت ہے تو زبان پہ محبت ہوگی, دل میں شکر گزاری ہے تو زبان پہ شکر گزاری ہوگی. تو بندہ مومن زبان سے کیسے شکر ادا کرے؟ سب سے پہلے دعاؤں کے ذریعے. آپ دیکھیں صبح اٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی, پڑھیے سبھی, احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے موت کے بعد ہم کو زندگی دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کے جانا ہے. دیکھیے پہلا سبق ایک ایمان والا صبح اٹھتے ہی جو پڑھتا ہے نا وہ شکر کا سبق ہے. کس بات پہ شکر؟ کوئی پوچھتا ہے اٹھتے ہی کس بات پہ تعریفیں کرتے ہو؟ اس پہ شکر کہ میری یہ نیند میری موت میں نہیں ڈھل گئی. صبح اٹھنا, زندہ اٹھنا, اپنے بستر پہ مردہ نہیں پایا جانا, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے ایک نیا دن دیا, ایک اور نئی چیز ہمیں دی اور کہا کہ تم اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ. کسی نے کہا کہ اٹھتے ہی تم مسلمان کس بات کا شکر کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے زندہ اٹھایا, پھر میں نے بیٹھنا چاہا تو میری کمر جھک گئی, پھر میں کھڑا ہوا تو میرے پاؤں نے میرے جسم کو سہار لیا, پھر چپل پہنی تو میری پاؤں کی انگلیاں میری مرضی سے گھومتی گئیں, پھر میں چلا تو میں واش روم کی طرف گیا, پھر میں نے برش پکڑا تو میرے ہاتھ نے کام کیا. ان باتوں پہ اللہ کا شکر کرتا ہوں. حقیقت یہ کہ ہر نیا دن اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں عطا کی جاتی ہے. اب ہم اس سے کیا فائدہ لیں کیا نہ لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے, الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے صحت و عافیت سے فائدہ مند کیا اور میرے جسم کو قوت اور نشاط دے کر چاکو چوبندی عطا فرمائی اور میرے جسم میں دوبارہ روح واپس لوٹا دی اور مجھے ذکر و اذکار کی مزید مہلت دی. اب بتائیے جب ایک بندہ صبح اٹھتا ہی یہ گنگناتا ہے, یہ حمد کے ترانے پڑھتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار نہیں آتا ہوگا؟ اور یہ تو صبح اٹھنے کی بات ہے نا, رات کو سوتے کیسے تھے اللہ کے نبی؟ حضرت انس سے روایت ہے اللہ کے نبی کیا دعا مانگتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا مؤوش. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلا پلا کر ہمارا پیٹ بھرا اور ہماری حفاظت و نگہبانی کا بندوبست کیا اور ہم کو پناہ دے کر امن و امان سے ہم کنار کیا. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا نہ تو کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ ہی کوئی ان کو پناہ دینے والا ہے. تو گویا کہ ایک بندہ سوتا بھی اللہ کی نعمتوں کے جذبوں سے اور اٹھتا بھی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا دل چاہتا ہے؟ کھانا کھائے. تو اللہ کے نبی کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ابو امامہ کی روایت آپ کے سامنے کہ جب دسترخوان اٹھایا گیا تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ دہراتے ہیں, یہ کھانے کے بعد کی دعاؤں میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو, الحمدللہ الذی کفانا واروانی غیر مکفی ولا مکفور. الحمدللہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنم ربنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہماری حفاظت اور نگہبانی کے لیے کافی ہو گیا اور جس نے ہم کو سیراب کیا. اے رب ہم تیری حمد و ستائش بجا لاتے ہیں, ہم تیری نعمت کی نہ شکری اور نہ قدری کرنے والے نہیں, اور اے ہمارے رب ہم تیری نعمت کو بے حقیقت یا بے وقت سمجھ کر یا اس سے منہ پھیر کر یا اس سے بے نیاز ہو کر نہیں اٹھ رہے. سبحان اللہ, اللہ کی محبتوں سے بھری ہوئی یہ دعائیں ہیں, تو یہ دعائیں ہم بھی اپنی زندگی میں لائیں. اور آپ دیکھیں یہ غیر معروف دعائیں ہیں نا, لیکن ان کے ریفرنسز نیچے لکھے ہوئے بخاری کی روایت ہے کتاب الدعوات کی, تو یہاں سے اندازہ لگائے کہ ابھی کتنی ہی زیادہ دعائیں ہیں جو بھی اردو کلچر میں عام نہیں ہوئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شکر کا ایک محل کیا ہے, کہ بندے کو اپنے گناہ یاد آئیں تو ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے. سید الاستغفار کے کلمات میں سے چند کلمات کیا ہیں؟ ابو الک بنعمتی کا علیہ و ابو الک بذنبی, اے اللہ میں اپنے اوپر تیری بے پایا نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف, تو یہ بھی شکر کے اندر آتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ رات کو تہجد میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, اے اللہ ساری کی ساری حمد و ثنا اور ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے, تو ہی آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ اس کو روشن کرنے والا نور مبین ہے. اور یہ طویل دعا ہے جس کا اتنا حصہ ہمارے سامنے ہے, تو اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ جو تکبیرات عیدین کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور بازمت ہے اور بڑائی اور کبریائی والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حد سے زیادہ تعریفیں اور ستائشیں ہیں, اللہ ہی کے لیے صبح و شام کی تقدیس اور تمجید ہے. کیا پتہ چلا کہ ایک ایمان والے کے تو دن رات اللہ کی تعریفوں کے گن گاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے وہ دعا بھی ملتی ہے کہ ایک رات جب بستر پہ اللہ کے نبی کو نہ پایا تو فکر مند ہوئی, جب آپ کو تلاش کیا تو کہتی میرا ہاتھ آپ کے تلووں پر پڑا, یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ نظر نہیں آتا اور کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ٹٹولتے ٹٹولتے آپ کے پاؤں کو بھی انہوں نے چھو لیا. تو آپ نماز ادا کر رہے تھے, آپ کے پاؤں زمین پر تھے اور آپ کیا مانگ رہے تھے؟ یہ دعا ہماری پیچھے ذکر ہوا تھا تسلیم و رضا علی دعا میں, تو میں کل یہی پڑھنا چاہ رہی تھی, وہاں بھی اس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کم اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری رضامندی کا وسیلہ پکڑتے ہوئے تیرے غیظ و غضب اور تیرے عفو و درگزر کے ذریعے تیری سزا و جزا عقاب و عتاب اور خود تیری ذات کے سہارے تیری پناہ میں آتا ہوں. تیری تعریفوں کو میں احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا, یعنی اتنی تعریفیں ہیں کہ اس کو میں لکھ نہیں سکتا, گن نہیں سکتا. بلا شبہ تو ہو بہو ویسا ہی ہے جیسی کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. تو یہ لفظ بندے کی زبان سے ادا ہوتے تو زبان کا شکر بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے سعد بن معاذ بن جبل کی روایت سے کہ اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے ذرا اللہ کے نبی کا تعلق کیسا پیارا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا بس ہر نماز کے بعد اس دعا کا ورد کرنا نہ بھولنا کیا ہے, آئیے مانگتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو اپنے ذکر و فکر اپنی شکر گزاری اور احسان مندی اور اپنی بہترین عبادت اور ریاضت کی ادائیگی کے بارے میں میرا معاون بن کر میری مدد فرما. کتنی پیاری مانگنے کی دعا, آپ دیکھیں نماز کے بعد سے دعا مانگتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا اس بات کا کہ زبان سے مختلف دعاؤں کا اظہار اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریفیں کرنا یہ زبان کا شکر ہے. اب اس کے بعد اصل شکر شروع ہوتا ہے اور وہ ہے جوارح کا, اعضا اور جوارح کا شکر. یعنی جسم کے جو جو عضو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ان سے وہی کام لینا جس سے نعمت دینے والا راضی ہو. آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہ آنکھوں کو وہ دکھایا جائے جس سے اللہ راضی ہو. کانوں کا شکر کانوں سے وہ سنا جائے جو اللہ کو راضی کرے, اور اسی طرح ہر چیز کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الاحقاف آیت 15 میں اللہ نے 40 سال کی عمر کے انسان کی ایک دعا لکھی, حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنة, یہاں تک کہ جب اپنی پوری قوت کو وہ پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا. قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی. ونعمل صالحا ترداہ, تاکہ میں نیک عمل کروں. اگر آپ دیکھیں تو اس ایک دعا میں شکر کی تینوں قسمیں آ گئی ہیں. آپ نوٹ کیجئے, پہلے اس کے دل میں خیال تھا نا, تبھی تو کہا کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی, یعنی یہ بچہ جو 40 سال کا ہو گیا اور اپنے ماں باپ کے ناطے سے یہ دعا کر رہا ہے, تو اس میں دل کے شکر, زبان کے شکر کے بعد عمل صالحا ترداہ کا ذکر کیا بتاتا ہے کہ جسم کے اعضاء سے وہ کام کروانا جس کا اللہ نے حکم دیا جس سے اللہ راضی ہو, تو یہ بندے کے جسم کا شکر ہوتا ہے. اب جسم سے شکر کیسے کیا جائے, کس کس حصے سے شکر کرایا جائے, تو نمبر ایک جسم کے ہر جوڑ سے. ایک جوڑ ہمارا ہلتا ہے نا تو ہم کچھ نہیں کرتے. آپ سنتے ہیں لوگوں کو جوڑوں کی دردیں ہیں, جوائنٹس کا پرابلم ہے, ہر جوڑ کا صدقہ بھی لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن اپنے جوڑوں کا صدقہ کرو, اور 360 جوڑ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے, یعنی سبحان اللہ کہنا, تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, تحلیل صدقہ ہے, اور ہر تکبیر صدقہ ہے. یہی نہیں بلکہ امر بالمعروف صدقہ اور نہی عن المنکر صدقہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو صبح چاشت کی نماز ہوتی ہے نا, 4 نفل ہوتے ہیں, یہ جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے. تو پہلا طریقہ تو کیا ہے کہ آپ نفل پڑھیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ چاشت کے نفل کہتے ہیں. جب سورج پوری طرح کھل جاتا ہے تو اس کے بعد 2-2 کر کے آپ 4 نفل پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے اعضاء کے ساتھ ہم کیسے شکر ادا کریں گے, ہر میٹھا بول صدقہ ہے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ بات. اور بندے کا اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے, کسی کو پانی کا گھونٹ پلا کر سیراب کرنا بھی صدقہ ہے, اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اس کے لیے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے, آپ اگر دیکھنا چاہیں حافظ ابن رجب کی ایک بک ہے جامع العلوم الحکم, تو اس میں انہوں نے رکھا ہے. اب صدقہ کیسے دیا جائے, ایک تو بدن کے ساتھ ہے نا, جیسے آپ جسم کے ذریعے کرتے ہیں. مثلا ذوالقرنین کا قصہ سورۃ کہف میں آتا ہے, اپنے ہاتھ سے انہوں نے ایک دیوار بنائی, ڈیم بنایا تھا, دوسروں کو سکھا دیا. تو دوسروں کو کوئی نہ کوئی سلیقہ سکھا دینا, یہ بھی شکر بالجوارح ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو چھپائیں. دوسری چیز کیا ہے, سجدہ شکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور صحابہ سے بھی, کہ جب کوئی بڑی خوشی کی خبر ملتی تھی تو آپ شکر کا سجدہ کرتے تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق کے پاس جب مسلمہ قذاب کے مرتد کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ اس کو سن کر شکر کے سجدے میں چلے گئے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی, ایک شخص تھا جس میں سے میں خوارج میں سے تھا یہ شخص, اس کا نام لکھا ہوا ادھر ذل صدیجین, تو اس کے جب پکڑنے کی خبر ملی تو آپ نے خوشی سے صدقہ کیا. پھر قرآن میں ہم سورۃ توبہ میں کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر سنتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا تو سجدے میں چلے گئے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں ایک بہت نیک شخص تھے, تو جب ان کو اپنی ماں کے مسلمان ہونے کی خبر ملی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد, تو وہ اتنے لمبے سجدے میں گئے کہ مغرب تک سجدے میں پڑے رہے. اللہ اکبر. تو کیا ہے, جب کوئی ان یوژل خبر ملے خوشی کی نعمت کی, تو اس وقت سجدے میں جا کر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک کسی نان مسلم کے بارے میں میں نے یہ چیز پڑھی تھی یا سنی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی مشکل میں تھی, تو ان یوژلی جب اس کو ملا کہ وہ کام اس کا ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھی اور زمین پہ صرف سجدے میں چلی گئی. تو کسی نے اس کو دیکھ کر پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے, کہتی مجھے نہیں پتا, بس میرے اندر سے یہ خواہش اٹھی تھی اس خوشی کی خبر سن کر. تو اس نے کہا تمہیں پتا اس طرح تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کہا اچھا. پھر اس نے ریسرچ کی تو مسلمان ہوگی کہ یہ کوئی الہامی مذہب ہوگا کیونکہ میرے اندر یہ چیز تھی. تو آج بھی کا احساس ہوتا ہے نا, اسی طرح سے اور بھی لوگوں کی باتیں ملتی ہیں. کچھ لوگوں نے حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر سن کر بھی سجدہ کیا تھا, تو بہرحال کہہ لیجئے کہ ہر نئی خوشی، اب ہر نعمت پہ نہیں، پھر تم سارا وقت سجدے میں رہیں گے نا. سنت کیا ہے؟ تازہ اور نئی نعمت، نیو تھنگ، فوری فوری، کوئی خوشخبری، کوئی فتح کی خوشی، کوئی کامیابی کی، کوئی کچھ، تو اس وقت آپ کیجئے. اور آپ نوٹ کریے ذرا نماز شکر کو، تینوں قسم کے شکر اس میں آگئے. کیسے؟ دل کا شکر کیا ہے؟ اخلاص ہے، للہیت ہے، خشوع خضوع ہے. زبان کا شکر کیا ہے؟ کہ نماز میں جو ہم جو بھی زبان سے ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، قرت کریں گے. اور اعضاء کیا؟ رکوع سجدے اور تسلیم و تحریم. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ پھر جسم سے شکر کے یہ باتیں ہیں. اب یہ چیزیں تو ہم نے ایک جنرل دیکھ لی تھی، لیکن شکر بالجوارح کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے، دل کا شکر کب آئے گا؟ جب تسلیم و رضا عام ہوگی. زبان پہ شکر کب آئے گا؟ جب دل میں بھی شکر ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ منافقت کیا ہے؟ دل میں نہ شکری، زبان پہ شکر. یہ لکھ لیجئے جملہ، نفاق کیا ہے؟ دل میں نہ شکری ہے لیکن زبان پہ شکر ہے. ایمان کب بنتا ہے سچا؟ جب دل کی بھی شکر گزاری ہو اور ایمان کی بھی. اور ہم سب کو بھی چیک کرنا چاہیے، بعض ہم زبان سے کہتے ہیں شکر ہے، لیکن اصل میں وہ شکر نہیں ہوتا، وہ شکوا ہوتا ہے. ہم شکر کی جگہ شکوے کرتے ہوئے دکھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کے تین مختلف اینگل کیا ہے، تین مختلف معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک، نعمت شناسی. شروع میں ہم نے بات کی تھی نا نعمتوں کو پہچاننا، تو سب سے بڑی چیز ہی یہ کہ آپ اس نعمت کو پہچانیں. نعمت نعمت نہ لگے تو شکر کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو مومن نعمت کو نعمت سمجھتا ہے. ہمارا حال یہ کہ جو چیز مل جائے کہتے ہیں یہ تو نعمت کوئی نہیں، اور جو نہ ملے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایمان والے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی نعمتیں اور وہ اللہ نے دی ہیں. جب بندہ اس کو پاتا ہے پھر عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت اس کو ملی اس کو خوشی سے قبول کرے اور رضا و رغبت کے ساتھ لے. یعنی نعمت کی قدر تو کر لی، اب یہ کہ نعمت ملی ہے تو اس کو لیجئے. اس کے بارے میں آپ مثال لکھ سکتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، تقریباً 18 سال بیمار رہے، بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، لیکن جب اللہ نے دن بدلے، صحت بھی ملی، تو اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسی، سونے کی جیسے پتریاں برسی، تو اس کو اٹھانے لگے، دونوں ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ تو اتنے صبر والے ہیں، آپ کیوں اس طرح بے صبرے ہو رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، اس کو میں دونوں ہاتھ سے لوں گا. تو جب بندے کو کوئی نعمت ملے تو خوشی سے لے. کسی کو کوئی چیز مل بھی جائے تو ہم تب بھی نہیں خوش ہوتے. اور پھر افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ ناشکرا بنا دیا، بڑی سے بڑی چیز آپ ان کے آگے لا کے رکھ دیں خوش نہیں ہوتے، پھر نقص ہی نکلیں گے، یہ نہیں وہ نہیں. تو نعمت کیا؟ ماشاء اللہ میرے اللہ نے دیا. آپ امیجن کریں نا، کوئی آپ کو گفٹ دے تو آپ ڈھیلا منہ کر کے شکریہ تو خوشی اور رکھ دیں ادھر، نہ اسمائل نہ کوئی اچھی فیلنگس، دینے والے کو خوشی نہیں ہوگی نا. تب دینے والے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ محسوس کریں. جب بندے کو کوئی نعمت ملے تو لیں، خوشی سے لیں. نہ شکریہ ہوتی ہے، اللہ اولاد کی نعمت دے آپ ہی برشن کروا دیں. اللہ کہتا ہے اولاد ملے، آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یہ بالکل ہی نہیں چاہیے. تو جہاں نعمت ملے اس کو خوشی سے لے لے اور اس کو کم نہ سمجھے، جیسی جو ملی اس کو لے لے، کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تیسرے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہ نعمتیں دینے والے کی تعریف بجا لائے، یعنی پھر اللہ کی تعریف کے گن گائے. اب یہ کیسے ہوگی تعریف؟ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو عام تعریف ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کتنے کریم ہیں، آپ سو نائس، آپ نے جو میرے اوپر مہربانی کی. یعنی زبان سے بندہ ایسے ایسے الفاظ بولے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں. دوسرا اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر خوش دلی کے ساتھ اس کو انجوائے کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اظہار کرو. مثلا آپ کے پاس سویٹر ہیں تو آپ سردیوں میں ٹھٹرتے پھر رہے، تو یہ مشکل بات ہے، یہ آپ نے اپنے پر خود ہی زیادتی کر لی. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ سردیوں میں بھی پتلے کپڑے پہنے پھریں. نہیں، سورۃ دوحا آیت نمبر 11 ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اب یہاں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات لے کر تو لوگوں نے 5-5 لاکھ کا دلہن کا جوڑا بھی جائز کرا دیا. کہتے دیکھو اللہ خود کہتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جلاؤ لوگوں کو، تڑپاؤ ان کو، دیکھو کیونکہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے. تو آئیے دیکھتے تعریف سے نعمت کیا ہوتی ہے. بہت خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کی ٹرم ہے جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے. دیکھیے لفظ کیا ہے؟ تحدیث، حدیث سے حدا سیاح دیسو. بات کو کہتے ہیں نا کھولنا نئی چیز, نعمتوں کی باتیں کرنا. کیسے ہوگی تحدیث نعمت؟ نمبر ایک اس نعمت کو استعمال کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. کپڑے اللہ نے اچھے دیے, پہنو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن ان کو پہن کر اطاعت اور فرما برداری کے کام کرو. یہ ہے پہلا درجہ. یہ نہیں کہ نعمت پا کر نافرمانیاں کر لو. جس دن زیادہ اچھا کھانا کھاؤ اس دن زیادہ ہی برے حالات ہوں تمہارے عمل کے حساب سے. دوسرا اس کے بارے میں کیا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کی قدر شناسی بھی کرو, پھر اس کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور زبان سے اس کی تعریفیں کرے اظہار کرو کہ مجھے فلاں نے دیا. اب یہاں سورۃ دہا کی تفسیر میں یہ آیت آئی ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس نعمت کے اظہار کی بات کی تھی؟ تو یہاں اصل میں دیکھیے تحدیث نعمت سے مراد دین کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے. صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ تحدیث نعمت کیسے کرتے تھے آپ کو پتا؟ مثلا ابو بکر دولت مند تھے نا, حضرت عثمان دولت مند تھے, عبد الرحمن بن عوف دولت مند تھے. انہوں نے تحدیث نعمت اس دولت کو اللہ کے راستوں میں لوٹا کر کیا. یہ مطلب ہے, یعنی تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو اب یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے دینے سے ڈر جاؤ کہ نہیں نہیں لوگ دیکھیں گے تو ریاکاری ہوگی. نہیں, ابو بکر کے پاس ہے تو ابو بکر دے رہے, اور دوسروں پر رغبت بھی ہوتی ہے. نعمتوں کو صرف اپنے اوپر لگائے رہنا اور اللہ کو وہی 2-2.5% دے کے ترخوا دینا, یہ تحدیث نعمت نہیں ہے. تحدیث نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا اس کو اللہ کے بندوں سے شیئر کرے, یتیموں کو, لاوارسوں کو. پیچھے آپ دیکھیں صورت میں یہی باتیں نا, یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. بھٹک گئے تھے, اللہ نے راہ دکھا دی, نادار تھے تو انگری دے دی, تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ دوسروں کو فائدہ دو اپنی نعمتوں کے ساتھ, پھر فائدہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کوشچن خود سے کر لیجئے کہ اچھے کپڑے پہننا پھیرے یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت میں کیا خوب اچھے کپڑے پہننا برے؟ تو چند واقعات سن لے پھر اس پہ بات کروں گی کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے. ابو رجا کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین ہمارے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ریشم کی کڑی خوبصورت شال اوڑے ہوئے ہیں. اتنی خوبصورت شال میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, واقعی بڑا نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. اس بارے میں پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر انعام و اکرام کیا ہو اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو تو اللہ تعالیٰ شکرانے کے طور پر اس نعمت کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ چادر ریشم کی نہیں تھی, کیونکہ مردوں کو ریشم تو نہیں پسند ہوتا نا, کڑھائی اوپر جو ہوئی ہوئی تھی وہ ریشم کی تھی. اب نعمان بن بشیر سے ایک واقعہ ہے, اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا جو شخص چھوٹی اور معمولی چیزوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ بڑی چیزوں کا کیسے کرے گا. اور ممنونیت یعنی من کہتے ہیں احسان کو, یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان مندی کا اظہار کر سکتا ہو. مراد کہے کہ جو شخص چھوٹی اور معمولی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ اور بڑی چیزوں پر کیسے حق ادا کرے گا. جو شخص بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. یہ بات نوٹ کر لیں, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بندوں کا نہیں, آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے یا ان کا شکر ادا نہیں کر رہے تو آپ اللہ کا بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو آپ اللہ کا بھی نہیں کریں گے. اسی طرح زندگی میں جس بندے نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کی نعمت کا اظہار شکر ہے, اور تحدیث با نعمت سے روح گردانی کفران نعمت ہے, اور جماعت سے وابستگی باعث رحمت ہے, اور تفرقہ انتشار عذاب ہے. تو گویا کہ اس روایت میں ہمیں اشارے مل گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بندوں میں کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, کھاؤ پیو, صدقہ خیرات کرو, خوب پہنو اوڑھو, بشرطے کہ تکبر اور اسراف اور فضول خرچی اور اتراہٹ نہ ہو. اللہ بندے پر اپنی نعمتوں کے ظہور کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. حسن کہتے ہیں, بکثرت نعمت الہی کا ذکر خیر کیا کرو. تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کا ذکر اصل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی ہے. اسی طرح کچھ اشعار ہیں جس کے اندر یہی بات مل رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ہے؟ تو بات لکھ لیجئے کہ فخر نہ ہو, دوسروں کو چھوٹا دکھانا نہ ہو. اس وجہ سے نہ ہو, اس لیے اب آگے چند رولز ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے لباس, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر, کس حد تک ان کی بات ہے؟ تو تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تحدیث نعمت کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ نمبر ایک, نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نعمت بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, یہ ہیں بہترین لوگ. دوسری قسم کے نعمتوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ہی نشکرے بنے, چشم پوشی کفران ہے. تیسرے قسم کے لوگ کہیں کہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ اس اللہ کی دیوی نعمت کے حقدار تھے حالانکہ وہ اہل نہیں تھے. سب سے اچھے کون سے ہیں؟ پہلے والے. اور جب آپ اپنے اوپر اس کو لے کر سوچتے ہیں تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ جاہل اور نادان ہیں جو بڑی چمکتے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے لباس پہنتے ہیں, گاڑیاں اچھی کر سب کچھ کرتے ہیں, اچھی چیزوں کو کھا کے کہتے ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ شیخی بگاڑنے والا اور بلا وجہ دکھاوا کرنے والا ایسے جیسے کرائے کا لباس پہننے والا. سوچیے ذرا, ہم میں سے کوئی کپڑے مانگ کے پہنتا ہے؟ نہیں پہنتا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ دکھاوے کے لیے پہننا ایسے ہی ہے جیسے کرائے کے کپڑے پہن لیے, گویا کہ دوسروں کا لباس پہن کر 30 مار خاں بن گیا. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے, اللہ کے نبی کی طرف نسبت دیتے ہیں یہ بزرگ, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میری حالت بڑی بری تھی. تو میری بری حالت دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے؟ میں نے کہا جی ہے. کہا کس قسم کا مال اس بابے کا؟ ہر طرح کا موجود ہے, اونٹ بھی ہیں, بکری, گھوڑے, سب کچھ ہیں, غلام بھی ہیں, سب ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تم کو نعمت سے نوازا تو تمہارے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہیے. تو کیا پتا چلا, تحدیث نعمت اس وقت مطلوب ہے جب اللہ نے نعمت دی ہو. یہ نوٹ کیجئے گا جملہ, بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اب سوال پیدا کہ نعمت تو دی بھی ہے تو ہم چھپا لیں. کب چھپا سکتے ہیں نعمت کو؟ جب حسد کا ڈر ہو, نظر بد کا ڈر ہو, کسی کے نقصان کے پہنچنے کا ڈر ہے, چوروں کا, ڈاکوں کا. اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ بہت پریکٹیکل بات ہے نا, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. پہلی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھا پی رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں. یقین کیجئے آپ 100 روپے کا بھی جوڑا لیں گے نا یا جوتا لیں گے اور 1 لاکھ کا بھی لیں گے, اللہ کی نظر میں وہ دونوں مچھر کا پر ہے. اتنی بات یاد رکھیے. دوسرا ایک اصول یاد رکھیے, ہر بندے کی پہنچ اور اس کی فائنینشیل جو ہوتی ہے نا حیثیت, اس کے حساب سے قیمتی اور سستی چیز کا معیار فرق ہوتا ہے. بات سمجھ رہے؟ ایک عورت ہے, اس کے میاں 10,000 کماتے ہیں صرف, تو اس کی نظر میں قیمتی جوڑا 500 کرون ہوگا. ایک دوسری عورت ہے, ان کے ہسبینڈ 1 لاکھ کرون کماتے ہیں, تو اس کے لیے ہو سکتا ہے 10,000 کا جوڑا بھی سستا ہی ہو. فرق سمجھ رہے نا؟ تو دوسرا اصول کیا لکھا ہم نے کہ قیمتی کیا ہے اور سستا کیا ہے, یہ ہر بندے کی حیثیت سے فرق ہے. تیسرا اصول لکھیے, قیمتی ہے یا سستا ہے, اصل بات یہ ہے کہ اس کو پہن کر کرتے کیا ہیں. اب میں جہاں پہن کہوں وہاں باقی چیزوں کو بھی لے آئیے گا, کیونکہ کپڑے پہن لیں, جوتے پہن لیں, اچھے گھر رکھ لیں, گاڑیاں رکھ لیں, یہ سب میں آتا ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرو, زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو, دل میں قدر دانو اور ان کے بعد اچھے اچھے کام کرو. مثلا آپ گاڑیوں پہ آتے ہیں, اگر آپ کی یہ گاڑی نہ ہو یا آپ کے پیسے نہ ہوں اور آپ بس کا ٹکٹ نہ لے سکیں تو کیا آپ یہاں پہنچتے؟ مرد مسجد میں جاتے اگر گاڑی پاس نہ ہوتی تو, نہ پھر گاڑی بحث ہے نہ کوئی. آپ چلتے ہیں, گاڑیاں کتنی قسم کی ہیں, میں لینڈ کروزر ہے, مرسڈیز ہے, سزوکی ہے, وین ہے, آپ کی مرضی ہے. اللہ کی نظر میں یہ سب برابر ہے. کوئی شخص مرسڈیز میں سے نکلتا ہے یا وہ ٹوٹی ہوئی سزوکی میں نکلتا ہے, دونوں برابر ہے. یہ ہم انسانوں کی کمزوری کوتاہ نظری ہوتی ہے, ہائے اتنا اچھا کچھ بھی نہیں ہے, جنت کی گاڑیوں کے آگے تو وہ کوئی گاڑی نہیں ہے. وہ یاد کر لیں نا کانسیپٹ کار جو بن رہی ہے دنیا میں, آپ دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں نا, جنت میں تو اس کو کوئی نہیں لے گا, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پھر ایک اور چیز بھی اس بارے میں یاد رکھیے کہ, بلکہ میں ایک بات ہی بتا دیتی ہوں, ہمارے ایک استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, شیخ اشرف صاحب ہیں, ان سے ایک دفعہ یہ سوال ہم نے پوچھا تھا کہ کیا اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے کھانا, کیونکہ ایک ایسا دور گزرا تھا کہ اچھا کھانا بھی لوگوں نے بے دینی سمجھنا شروع کر دیا تھا چند روایتوں کو سن سنا کر. تو انہوں نے بات کا جواب کیسے دیا, خوب اچھا کھاؤ, خوب اچھا پہنو. اب اتنے میں ہم خوش ہو دیں گے, اور کہتے ہیں اور خوب اچھے کام کرو. یہ ہے اصل مسئلہ. عمل بالجوارح یا شکر بالجوارح کہہ کے کھا کے پہن کے گاڑی میں بیٹھ کے اس گھر میں جا کر کام کیا کرتے ہو؟ اس نعمت کا حساب بہت سخت ہوگا، چاہے وہ 100 کرون کی ہے چاہے 1,00,000 کرون کی ہے، جس کو پا کر اللہ کی نافرمانی کی. یہ ہے شکر کا نظریہ. نہ اچھے کپڑوں کی کوئی بات ہے نہ برو کی ہے. تو لہٰذا ایک چیز یاد رکھیے. اب دوسری چیز ایک اور بھی ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہم دوسروں کو دکھاوے کے لیے پہن رہے ہیں یا ہم اس نعمت کے لیے پہن رہے ہیں؟ کوئی آپ میں سے اس کا جواب دے گا؟
جی وہی بات ہے کہ پتا اس طرح ہی چل سکتا ہے نا کہ اگر میں اس اچھے کپڑے کو پہن کے مثلا یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں دین کے کام کے لیے اور اچھی شاعت کے لیے، تو پھر نظر آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے یوز کیا اس چیز کو.
جی کافی حد تک ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ ہم عموماً کہاں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں اور کب پہنتے ہیں؟ آپ نے کہا شادیوں میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹیوں میں پہنتے ہیں، عید پہ پہنتے ہیں، اور کب پہنتے ہیں؟ روز ہی پہنتے ہیں. اب تو ہم جب کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیوں پہن کے جاتے ہیں؟ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آئے تو بڑے خوش ہوئے. آپ امیجن کریں نا، آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا اور آپ ان کے لیے سارا دن گھر صاف کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، خوش ہیں کہ میری دوست میرے گھر آئیں گی. اب آپ نے دروازہ کھولا تو آپ کی دوست آئیں عجیب کچڑی مچھڑے کپڑوں میں، نائٹ سوٹ میں، بال بکھرے ہوئے، تو آپ پہلی نظر میں کیا سوچیں گی؟ کس کو میرے گھر آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے، پہننے اوڑھنے سے لے کر گھر صاف کرنے سے وقت ہماری ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو عزت دیتے ہیں کہ مجھے آپ کو بلا کر بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اچھے کپڑے بھی پہنے، گھر بھی صاف کیا، کھانا بھی اچھا پکایا. یہ مہمان کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ میزبان کی بھی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب جس چیز کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں وہاں خوش ہوتے ہیں. اور آپ اپنے موڈز کے ساتھ چیک کر لیجئے، جہاں آپ خوشی سے جاتے ہیں آپ خوب تیار ہو کے جاتے ہیں، اور جس دن صرف ساس کے کہنے پہ کہیں چلے تو آپ کہتے ایسے ہی ٹھیک ہو، میاں کہیں لے جائیں آپ کہتے ایسے ہی ٹھیک ہو. ہوتا ہے ہر جگہ، تو آپ اہتمام سے نہیں تیار ہوتے نا. بس جس بندے کے دل میں جس جگہ کی ویلیو ہوگی، اس کو عزت دے گا، اس کو قدر دے گا نا، وہ اس کے لیے تیار ہوگا. سیدھی سی بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمارا یہ قبلہ ٹھیک ہو جائے نا، تو میرا حال ہے کہ شادیوں میں تو ہم بالکل ہی سمپل طور پہ جائیں، کیونکہ وہاں کے حال حالات اس طرح کے آج کل نہیں ہوتے کہ وہاں ہم پہنے. اگر ہم پہن بھی لیتے ہیں تو اور فتنے کی بات ہوگی. میں قرآن پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہی، میں عام دنیا والوں کی بات کر رہی ہوں کہ جب انسان دین کو عزت دیتا ہے کرے، خضوع زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف میں آتا ہے ہر نماز سے پہلے اچھی زینت لو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں. ہر ایک کا سٹائل ہی فرق ہوتا ہے، چوائس ہی فرق ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ قیمتی کپڑے بہت اچھے ہوں، کئی دفعہ سستے کپڑے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کسی کی چوائس ہی اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ عام چیز پہنتا ایسے ہی لگتا ہے اتنی سجی سنوری، کوئی بہت مہنگی بھی پہن لے تو بتانا ہی پڑتا ہے کہ یہ گل احمد کا تھا، فرق ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں پہ کبھی کسی کو جج نہ کریں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب درس حدیث دینے کے لیے جاتے تو بہترین لباس پہنتے، اور شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں، امام مالک بہت امیر تھے، اللہ نے ہر طرح کی مثالیں رکھی. تو لوگوں نے ان کا یہ فرق دیکھا کہ بہت اہتمام کرتے اور مرد تو ویسے بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے. اور دوسری چیز کیا دیکھی کہ جو ایک جوڑا پہنتے وہ دوبارہ کبھی نہ پہنتے. کہا کیوں؟ آپ ذرا اس کی وجہ سے کہنے لگے کہ اس صاحب حدیث کی تقریم کے لیے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، عزت دینے کے لیے. اور اسی طرح سے دوبارہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے کہ یہ کپڑے میں خود تھوڑی بناتا ہوں. مشہور شخص تھے، چاروں طرف سے لوگ ان سے فیض لیتے تھے، کوئی ایک ملک سے آیا تحفے میں لے آیا، دوسری طرف سے آیا لے آیا. کہتے لوگ تحفے تحائف میں جب دیتے ہیں تو میں ان کی خوشی کے لیے ایک بار پہن لیتا ہوں اور اس کو اتار کے صدقہ کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے ہیں، اللہ کی نظر کہہ کے ہر روز ایک صدقہ کرتے ہیں. بات سمجھے؟ ایک نیا جوڑا آئے تو ایک پہلا دے دیں، تو آپ کو وہ جوڑا چبھے گا بھی نہیں، نقصان بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو تھے کہ امام مالک کے دل کا حال کیا تھا کہ ایک دفعہ حدیث پڑھانے بیٹھے تو غالباً 50-60 بار یا اس سے کم و بیش مجھے زبانی یاد نہیں اس وقت بچھو نے ڈنک مارا اور وہ سی بھی نہیں کرے. اخیر اتنی جب تکلیف ہوئی تو آنکھ سے آنسو نکلے تو دوسروں نے دیکھا تو فوراً اس کو مارا، اور بعد میں پشت پہ دیکھا تو مجھے صحیح یاد نہیں لیکن 50 کے قریب اس کو ڈنک تھے. تو لوگوں نے کہا جب بچھو نے پہلی دفعہ ڈنک مارا تو آپ کیوں نہیں ہلے؟ تو کہتے تھے اس حدیث کی محفل کی تقدیس کے لیے نہیں ہلا. کیوس نمبر پا، مدینہ میں جاتے تھے تو جوتا نہیں پہنتے تھے، عزت کی خاطر، ایسی ان کا عمل تھا. تو دل میں اتنا تقویٰ ہو تو یہ کپڑے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے. اور تقویٰ نہ ہو, بندہ اندر سے بے نمازی ہو اور اللہ سے دور ہو, تو آپ ہزاروں کا جوڑا پہن کر آپ کیٹ واک کریں یا آپ غیر مردوں کو دکھائیں عورتوں کو دکھائیں, اس کے اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے, کس چیز کو عزت دینی ہے؟ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا ادھر, اس لیے مطلب بات کی ضرورت نہیں, لیکن جب کبھی آپ دعوی کے لیے نکلیں, ایک آپ کا ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف زندگی کی ہے وہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب آپ دعوی کے لیے نکلیں جیسے لوگ ہوں گے ویسے کپڑے پہن کے جائیں, ورنہ وہ اپنے دل کی کھڑکیاں دماغ کی کھڑکیاں بند کر لیں گے. یہ تو کوئی تھرڈ کلاس ہیں, ان کو کیا پتا. اب کیا اگر وہ قیمتی زیور پہنتے آپ بھی پہن لیجیے, تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ دین مانگتا ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں دین کو عزت دلانے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جائیں کہیں, تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ دین والے منگتے ہی ہوتے ہیں اور یہ غریب ہی ہوتے ہیں اور یہ ہماری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو اچھے یا برے کا کوئی مقصد نہیں ہے, اصل بات یہ کہ آپ کے دل میں کس چیز کی کتنی ویلیو ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب دل میں شکر گزاری آتی ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے. پانچ چیزیں ہم دیکھیں گے کیسے ہو. اب انشاءاللہ جب یہ ٹاپک پورا ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, اور پھر جو کوشچنس آپ کے ذہنوں میں آئیں گے آپ ضرور پوچھیے. پہلی بات یہ کہ اچھے سے اچھی چیز پہنیں, اچھے سے اچھا کھائیں, لیکن خشوع اور خضوع کا اظہار کریں. میں آپ کو کوڈ ورڈز دوں گی, اپنے ہر جوڑے کو کریٹیکلی ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھیں, ہینگر پکڑے اور اس کو دیکھیں, اس کو پہن کر خشوع خضوع کا اظہار ہوتا. جو کپڑا ستر ہی نہ پورا کرے, جس کی بازو بھی غائب ہے, جس کا گلا بھی ٹیڑھا میڑا ہے, جس کی کمر نہیں کھلتی دندتی, آپ بتائیے کیا اس کو پا کر خشوع خضوع ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اپنے لیے کرائیٹیرین پہ, ہم کپڑوں ہی کی بات کر رہے ہیں, باقیوں پہ آپ خود ہی کر لیں. گاڑیوں پہ لے لیجئے جس پہ, کیا اس گاڑی سے نکل کر خشوع کا اظہار کرتی ہوں؟ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو. جب وہ نعمت دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی پیاری چیزیں دی ہیں, اب آپ اس کو بھی لے لیجئے. جب کوئی کپڑا جوڑا جوتا ملتا ہے تو دیکھ کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آج پھر کتنا اچھا سوٹ آپ نے دے دیا. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا دل کی گہرائی سے اعتراف بھی ہو اور زبان سے اقرار بھی کریں. ہم کہتے رہنے دو, اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت, ہاں ٹھیک ہے نا مل گیا. آج کل میں دیکھے بچے خوش نہیں ہوتے, کم دیکھا میں نے خوش ہوتے. جن ماؤں نے بچوں کے بہت لاڈ کیے نا, بچپن سے ان کو نئے نئے چیزیں لالا کے دین کھلائیں پلائیں پہنائیں اڑائیں, ان کو بڑی سے بڑی نعمت بڑی نہیں لگتی. تو ابھی سے آپ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہر نیا کپڑا جوتا پہن کر دو نفل پڑھو, اللہ کی تعریف کرو. دل سے احساس ہوگا تو انشاءاللہ قدر بھی ہوگی. پھر چوتھی چیز ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اس کی حمد و ثنا بجا لائے. اب ہوتا کیا پتا, چیزیں تو ہم بنا لیتے ہیں, انجوائے کوئی نہیں کرتے. ہماری کپڑے سب سے زیادہ ہے وہ کہاں گزارتے ہیں, وارڈروبس میں. تو وارڈروب انجوائے کر رہی ہے نا, اس کو آپ تو نہیں کر رہے. ہمارے زیور کو کون انجوائے کر رہا ہے, بینک کے لاکرز. کپڑے بنائیں پھر پہنے, نہیں تو نہ بنائیں. وہ جوڑا جرم ہے آپ کے لیے بنانا جس کو آپ ایک دفعہ پہن کر ہینگر میں لٹکا دیں اور اس پہ 50-60 ہزار روپیہ لگ گیا. دوسری شادی پہ اس لیے نہیں پہننا کہ آپ دوبارہ پھر قریبی شادی پہ یہ پہنے, بھائی چلو وہ دور کی شادی ہے وہاں پہن لو, نہیں اب اتنی دور کی شادی میں اتنا بھاری جوڑا پہن جائیں. تو بھائی آپ ایک دفعہ کرائے کے ہی لے لیتے, یہ ظلم ہے. نعمتوں کو پھر انجوائے کرے, زیور ہے تو پہنے, نہیں تو پھر اللہ کو دے. آپ نے چھپا چھپو کے چیزیں رکھی, آپ کو اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آپ کی بات لوگ روئیں گے کہ ان کو کیا ملا, دیکھو نہ خود استعمال کیا نہ کسی اور کو دیا. پھر اسی طرح پانچویں ایک کیفیت کیا ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال مکروحات اور منہیات کو نہ بنائے, بلکہ اللہ کی رضامندی کی جگہوں میں کرے. وہی بات ہے کہ اچھے کپڑے پہنو, اچھے کھاؤ پیو, تو پھر اللہ کی رضا کے کام کرو. محمد بن کعب کہتے ہیں کہ شکر اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت فرما برداری کے کاموں پر عمل کرنا ہے. اللہ کا تقوی شکر کیسے, کہ یعنی جب ہم شکر کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں, تو گویا کہ ہم اللہ سے ڈر کی ایک عملی تصویر ہوتے ہیں. اسی طرح امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شکر کی بنیاد نعمت دینے والے کے سامنے عاجزی, تذلل اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے انعام کا اعتراف کرنا ہے. آپ جب کسی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے, اسی کی قدر نہیں کرتے, تو آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں نا. تو لہٰذا پھر نعمت کی قدر نہ ہو تو نعمت دینے والے کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کو بھی یاد رکھے, نعمتوں کو بھی انجوائے کرے. آپ انجوائے کریں دنیا کی چیزوں کو, اچھا برتن گھر میں خود استعمال کیجیے, انجوائے کریں, اچھا لگتا ہے, آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ ذرا ایک بیڈ سیٹ آپ کے گھر میں ہے, کوئی بات نہیں, آپ اچھا سے بچھا لیجیے, ہمارا حال یہ ہوتا ہے اکثر کہ دنیا کی چیزیں جمع تو کرتے ہیں استعمال نہیں کرتے، یہ وبال ہے. اس طرح کرنا انسان کو خوشی نہیں دیتا، اور خاص طور پہ جب دل میں اللہ کی محبت کے احساس کے ساتھ وہ چیزیں بچھاتے ہیں سنوارتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اللہ جنت میں تو ایسے ہی دے گا، یہ میں نے سوچا تھا تو نے مجھے دے دی، میں نے یہ دیا وہ دیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوگی. ہمیں جو بھی سکل ملی ہے نا، آپ سب چلے خود سے ایک سوال کر کے جائیں کل تک، سوچ کے آئیے گا مجھے کیا نعمت دی ہے اللہ نے، اور اس کا شکر بل جوارح کیسے کرتی ہوں. ٹھیک ہے، لکھ کے لائیے گا. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ، آپ ہی سب کہیں ہیں نا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت ہے یہ جو ہم پورا ہمارا یہ سیشن ہے نا آج کا، تو سارا جو تھا تو آپ کا کیا کیا کیفیت ہے، دل سے کیا حال ہے دل کا، ایسے ہی ہے نا کہ الحمدللہ نکل رہے نا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ، آپ مجھے آئی ایم کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کروں گی ہے نا. الحمد للہ فیل ود شکر الحمد للہ. تو کیا تھے آج ہمارے دو ٹاپک کیا تھے؟ ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے، واقعی کہ ہارٹ فیل سافٹ، ایمان کی کیفیت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا کتاب کو پڑھنے کے بعد، ویسے تو پوری کلاس کے بعد ہی، اور پھر اتنا خوبصورت ٹاپک پڑھنے کے بعد الحمد للہ ہمارا ایمان بوسٹ اپ ہو جاتا ہے نا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا پہ راضی ہونے والا ہے نا. یہ آپ لوگوں کا پالٹوں کا کیا مطلب، آپ لوگ انشاءاللہ کلاس کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اللہ کے. الحمدللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ چیزیں بھی سبحان اللہ ہمیں اپنا وہ اپنی بے بسی دکھاتی ہیں نا، پھر دل سے پھر نکلتا ہے الحمدللہ ہی نکلتا ہے کہ ہم ہمارے پاس سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ ہم اس کو نہیں یوز کر سکتے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ قوت ہے اللہ بلّہ ہے نا. تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے لیے وہی ہوتی ہے کہ حکمت ہی ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو ہم نے سب سے پہلے آج جو میک اپ کوئک سام کرتے ہیں، اس کا ٹائم تو ہمارا اوور ہی ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں تسلیم و رضا کا ہم نے اتنے پڑے فائدے پڑے، تو اس کو کیسے پریکٹیکلی چیزیں ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنے اندر ہم اس کو لا سکتے ہیں. صبر اور شکر سے بہت اوپر کا درجہ رضا اور تسلیم ہے. بالکل بالکل، اور وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے نا. رضا اور تسلیم آئے گی جس کے، تو اسی کو پھر شکر بھی کرنا آئے گا نا. تو رضا اور تسلیم جو ہم نے پڑھا تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں حاصل؟ شکر صبر تسلیم میں ڈلتا ہے. بالکل. کیسے اس کو ہم کر سکتے ہیں، کیسے اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ کہ جو ہم نے پڑھے تھے نا اس میں کچھ پوائنٹ، جو بھی ہمیں تکلیفیں ہیں اس پہ صبر اور اطاعت کریں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہت زیادہ. پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ کی معرفت ہوگی ٹھیک ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا پہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے. توکل ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا مقدر اس پہ ہم راضی ہو جائیں. اور پھر ان لوگوں کی فکر اور جو مساکین ہیں ان کی صحبت میں ہم رہیں، تاکہ ہم جب دوسروں کو اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں ہے نا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں کتنی نعمت دی صحت میں، کسی بھی معاملے میں، صحت میں ہو دنیا کا معاملہ ہو، جب ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں پھر وہ انسان کے دل میں آتا ہے نا شکر، ایک دم سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نہیں مبتلا کیا اپنے تزکیہ نفس سے. تو یہ چیزیں بہت سو پہ غور و فکر جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہیں سب. اور تسلیم و رضا اور صبر میں فرق کیا ہے؟ تقدیر کے جائزہ اور فضا نہیں کر رہے، فرق کیا اس میں تسلیم و رضا میں اور صبر میں کیا فرق ہے؟ بڑا چھوٹا سا ایک فرق ہے. کہ صبر جو ہے ہم وہ مشکل آنے پہ کرتے ہیں نا, اور جو تسلیم و رضا ہے وہ کنٹینیوس پروسیجر ہے, اٹس ناٹ ٹائم باؤنڈ ہے نا, کہ ہر حال میں بندہ خوش ہو, خوشحالی میں, بدحالی میں, تکلیف میں, ہر چیز میں تسلیم و رضا ہے نا, اس کا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر شکر بلجوارے کی ہم نے دیکھی, ہوں تو اس کا کیا, شکر باللسان, پھر ٹھیک ہے بلجوارے کی دیکھی ہم نے, بہت ساری ٹائپ دیکھی نا, تو وہ کیا ہے وہ, کیسے ہم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے لیے کوشچن بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دیں گے ان کا ہم اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے ہم نے ان کو, ہے نا, پہلے تو دل میں شکر آئے گا, پھر زبان سے اظہار ہوگا, ٹھیک ہے, اور پھر عمل سے, عمل سے ہم نے اپنے, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, آپ لوگوں نے لکھا اپنے لیے, ضرور یہ لکھیں اس کو اپنے لیے, سوچیں اس کے اوپر کہ اللہ نے مجھے کیا چیز دی ہے, ہوں, اور میں نے اس کا شکر کیسے کرنا ہے. سب سے بڑی جو مجھے تو نعمت نظر آتی ہے ہمیں, جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اور اس کی نعمت دی ہے نا, قرآن اور اس کلاس کی ہے نا, تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, ہم اس کو آگے دکھائیں, لوگوں کو دکھائیں اس کو, ہے نا, شیئر کریں ان کے ساتھ, ہم تڑپیں لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ بھی اس کو ضرور لکھیں. اتنی ساری آج کا سیکشن تو ماشاء اللہ سے فل آف, اتنی ساری دعائیں تھیں اس میں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہر وہ جو بھی دعا تھی ہر کسی کے حق میں اس کو قبول کرے, ہے نا. تمام دل کی موت ہے اور انا دل کی زندگی ہے نا, بالکل. اللہ تعالیٰ جب تسلیم و رضا آتی ہے تو انسان جو ہے وہ جب شکر پہ آتا ہے ہر چیز سے غنی ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ یہ وہی بات کہ یہ زندگی جو ہم اللہ کی رضا سے گزارے تو اگلی زندگی پہ ہماری رضا کی ہوگی نا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہوں, اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں, یہی ہم سے ہے نا, ہمیں مطلوب ہے, ہوں. آمین. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم جو ہے وہ بھی ہو گیا, تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو. دعاؤں میں ایک دوسرے کو بہت یاد کریں, ہو سکے تو آج جا کے ضرور دو نفل پڑھیں شکرانے کے, اس میں بہت ہی ریلیکسنگ سیشن, بہت بہت ہی خوبصورت الحمد للہ, سارا جو ہے نا الحمد للہ پورا ویک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کام ہے نا. تو چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بھی نیکی پہ کرے نا, ہمیں استقامت دے, کبھی بھی ہم اس نعمت کو جو ہے اس کے زوال سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم, اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی, اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک, اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت لما تعلم انك انت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا الهي امين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.